मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्लि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ سورہ معارج کی ان آیات پر درس چل رہا ہے بہت ٹائم سے۔ اللہ نے فرمایا انسان جلباز ہے اور اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبری میں چلا جاتا ہے، خوشی پہنچتی ہے تو اترانے لگتا ہے۔ یہ اللہ نے نافرمانوں کی اور وہ لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے، اللہ رسول کو فالو نہیں کرتے، ان میں یہ چیز کامن ہے۔ قرآن میں یہ مضمون اور بھی جگہوں پہ اللہ نے بیان کیا ہے، جیسے ایک جگہ آتا ہے لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، اللہ فرماتے ہیں انسان دنیا پرستی سے کبھی تھکتا ہے ہی نہیں، اور ملے اور ملے اور ملے، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، انسان کی اس بارے میں بریکیں فیل ہیں۔ یہی وہ مادہ پرستی ہے جو اس وقت دنیا کو سکھائی جا رہی ہے اور اسی کو کامیابی کا نام دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ ناکامی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، اس میں آپ کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ تو اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ انسان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، اور وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، جب مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہوتا ہے اور اس کے چال ڈھال سے، لب و لہجے سے جھلکتا بھی ہے کہ یہ ناؤمید ہو گیا ہے۔ اور ظاہر ہے ناؤمیدی میں انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، اور ڈپریشن جب بڑھتی ہے تو آخری انجام کیا ہوتا ہے؟ خودکشی۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو بیماری ہے نا، خودکشی، ڈپریشن، یہ نافرمانوں کی بیماریاں ہیں، یہ نیک لوگوں کی بیماریاں نہیں ہیں۔ نیک کو اگر کبھی ڈپریشن یا ہوگی نا کوئی، تو کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے، نیند نہیں ہو رہی کئی کئی دنوں سے کسی کی، وہ تو ظاہر ہے پھر پاگل ہوگا نا۔ تو نافرمانوں کو جو دنیا میں عذاب ملتا ہے، وہ عذاب کیا ہے؟ خوشی میں آپے سے باہر، تکبر، دوسرے پہ دھونس جمانا، غریبوں کو عیب دار سمجھنا۔ آپ دیکھ لو نا ایسے کتنے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے تھے، دوستی تھی، جب پیسہ آ گیا نا تو غریب رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیا، لفٹ کرانا چھوڑ دیا۔ اب وہ رہنے کے لیے گھر میں آتے ہیں تو بوجھ لگتے ہیں، یار یہ کس قسم کے لوگ آ گئے ہمارے گھر، غریب، ہم دنیا کو کیا دکھائیں گے کہ یار یہ ہم لوگ کے رشتہ دار ہیں، یہ دماغ اوپر سے کیا ہو گیا، خراب۔ اور یہ مسئلہ زیادہ بڑھتا ہے نا تو غریب ماں باپ بھی برے لگنے لگتے ہیں، پھر زیادہ تکبر پیدا ہوتا ہے نا، تو ایک بیٹا ذرا کچھ عہدہ مل گیا، کوئی بڑا بڑی سیٹ پہ چلا گیا، اب اس کے دھوتی بنیان میں ابا آ گئے ملاقات کے لیے اس کے آفس میں، اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے اپنے ابا سے ملتے ہوئے دوستوں کے سامنے، اماں سے ملتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کیونکہ گاؤں کی ہیں، دیہات کی ہیں، غریب ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تکبر سے اس کی اوپر کی کھوپڑی بالکل آؤٹ ہو گئی ہے کہ اپنے ماں اور جس نے تجھے جنا ہے، باپ جس کے پانی سے اللہ نے تجھے پیدا کیا، تیری اس کے سامنے کیا اوقات ہے؟ آج تجھے کوئی عہدہ مل گیا تو اب باپ کو باپ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، ماں کو ماں کہتے ہوئے، یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ، کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو اپنے گاؤں کی جو پرانی بوڑھی اماں ہے نا، دیسی اماں، وہ ان کو بالکل پسند نہیں ہوتی۔ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا ان کو دیسی گھی میں بو آتی ہے، जो ज्यादा हाई लेवल के बच्चे होते हैं ना, जरा बर्गर फैमिलियों के, उनको देसी घी में क्या आती है? बू। गाय और भैंस के दूध में उनको आती है स्मेल, उनको डब्बे का दूध चाहिए। तो जैसे उनको खानों में देसी खानों से नफरत हो जाती है, इसी तरह उनको देसी रिश्तेदारों से भी नफरत हो जाती है। अब उनको अम्मा भी वो स्टाइलिश चाहिए, अम्मा कह रहे ये वाली अम्मा अल्लाह किसी तरह कैंसल हो जाए, हमें दूसरी अम्मा चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? गरीब रिश्तेदारों में गरीब भाई बहन बुरे लगने लगते हैं, यार ये आ जाते हैं मुसीबत बन गए हमारे लिए। यार अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह ने हमें जिन लोगों में सोहबत दी ना, बड़े खानदानी लोग हैं वो, मैंने जिन उलमा की सोहबत उठाई है, मैंने उनकी जिंदगियों को एक एक लम्हे नोट किया है। वो समझते थे कि ये पागल है, कि हकीकत में इतने पागल हम थे नहीं जितने वो हमें समझ रहे थे। हमने अपने असाज़ा को देखा कि अल्लाह ने को बहुत ऊंचा मकाम दिया, तो अपने भाइयों को, जो गरीब भाई है, उनको पहले से ज्यादा इज्जत देना शुरू कर दी, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि ये बदल गया है। समझ रहे हो? ये मजमून भी मैं कई बार बयान कर चुका हूं, लोग इस पे बड़ा एतराज करते हैं। खूब अच्छी तरह समझ लो, जब तक आपके पास कुछ नहीं है ना, तो लोग आपको मुतवाजे ही समझेंगे, लोग समझेंगे ये ठीक है। जहां आपके पास इज्जत दौलत शोहरत आई, तो फिर आपको पहले से ज्यादा हसास होना पड़ता है। इसकी मैंने एक मिसाल दी थी, लेकिन लोगों को, पब्लिक को मिसाल समझ में नहीं आई, खवातीन को तो बिल्कुल भी नहीं आई। मैं दोबारा मिसाल देता हूं। देखो, आपका अपनी अम्मा के साथ सुलूक जैसा भी चल रहा हो अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन आपकी शादी होती है ना, अब आपकी अम्मा को एहसास होता है कि इसकी जिंदगी में एक अदद दुल्हन आ गई है। अब अम्मा हो जाती है सेंसिटिव, समझ रहे हो? अम्मा क्या हो जाती है? सेंसिटिव। तो दूल्हे, गाली निकल रही थी वापस ले गया मैं, इस दूल्हे को चाहिए शुरू के दिनों में अब्बा और अम्मा को, अम्मा को खास तौर पे, अब्बा इतने सेंसिटिव होते नहीं है, अम्मा को खास तौर पे ये बावर कराए कि मेरे दिल में आपकी जगह इससे ज्यादा है। ये शुरू के दिनों में बहुत ज्यादा मां हसास हो गई होती है कि पाला मैंने, कमबख्त पराठे बना बना के मैंने खिलाए, सारी जिंदगी नहलाती धुलाती रही, स्कूल के लिए तैयारी कराती रही, अब इसकी बेगम आई है तो अब ये उसी का होके रह गया है। बहुत सारी माओं ने कहा हम तो ऐसे नहीं है। ओ भाई, आप भूल गई हो जब आपके बच्चे की शादी हुई थी, या बच्चे की शादी हुई नहीं है, जब होगी तो पता चलेगा, दिल पे आरे चल रहे होते हैं मां के बाद दफा। लेकिन अगर बच्चा शुरू में ये बावर करा दे कि भाई मैं तब्दील नहीं हुआ, तो शुरू के दिन होते हैं, उसके बाद फिर मसला ठीक हो जाता है। तो ये मां के दिल में ना होता ही है ये, क्योंकि अब उसको पता है कि पहले तो इसकी जिंदगी में कोई था नहीं ना, अम्मा ही थी जिनकी खिदमत करनी थी, अब इसकी जिंदगी में एक दूसरी औरत आ गई है। तो मां ये देखती है कि ये बदला तो नहीं है कहीं, चेंज तो नहीं हो गया। तो शुरू में फिर माओ के दिलों में गैरत के जज्बात पैदा होते हैं, एक हसद भी पैदा हो सकती है, शैतान को मौका मिलता है। तो ऐसे में बच्चे को पर ये लाजिम होता है कि भाई अपनी बेगम को भी बता दे कि देखो, मैं शुरू में अपनी अम्मा को थोड़ा ज्यादा फेवर करूंगा। मैं जज्बात है ना, बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें, दूसरी मिसाल नहीं दूंगा फिर वो गलत रुख पे लोग ले जाएंगे उसको। तो ये बात मैंने समझाई थी कि ताकि इससे तुम्हारे घर सेट हो जाएं, उस पर इतने लोगों ने क्लिप बना के नीचे गालियां दी, क्यों मां तो खुश होती है, ये तो अपनी बीवी के पास जा रहा है, बीवी को लेके घूमने फिरने ले, माएं तो खुश होती हैं। भाई वो खुश तो होती हैं, होती होंगी, वह होती होती नहीं है, लेकिन बहरहाल खुश होती हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा इंसान को जब कोई चीज मिल गई ना, अब उसमें फिर इंसान को अपना एक्स्ट्रा कुछ टाइम देना पड़ता है। समझते हो? ये शो कराने के लिए कि मैं बदला नहीं हूं, ये करना पड़ता है। ये तो यहां भी ऐसा ही है, जब किसी रिश्तेदार के पास पैसा आ गया, तो अब दूसरे रिश्तेदार ये चेक करते हैं बदला तो नहीं है, तो आपको अलग से उनको प्रोटोकॉल देना पड़ता है कि मैं बदला बिल्कुल भी नहीं हूं। आपके पास दौलत आ गई, अब्बा वही गरीब के गरीब, अम्मा वही गरीब की गरीब, अब बाप सेंसिटिव हो जाता है कि पैसा आने के बाद बेटा बदला तो नहीं है। जब तक पान गुटके के पैसे नहीं थे, मांगता रहता था, मोहताज रहता था मेरा। अब ये इसकी जॉब लग गई है, इसके पैसों की रेल पेल हो गई है, तो अब अब्बा सेंसिटिव हो जाता है। समझ रहे हो? तो ऐसे मौके में बच्चों को नहीं पता होता, बच्चे वही रवैया लेके चल रहे होते हैं, फिर कहते हैं अब्बा पता नहीं बदल क्यों हुए हैं। भाई अब्बा नहीं बदले, अब्बा को अब शैतान भी वरगला सकता है, उनके दिल में भी वसवसे आ सकते हैं। भाई पहले तो कुछ भी नहीं था, अब तो इसके दो फूल लग गए, अब तो ये बड़ी कुर्सी पे जाके बैठने लगा है, अब तो इसके पास पैसा बहुत आ गया। तो ऐसे मौके पे औलाद पर ये लाजिम है कि एक्स्ट्रा अच्छा सलूक करे अब्बा के साथ, अलग से इजाफी सलूक करे, अब्बा को ये बावर कराए, अब्बा मैं बदला नहीं हूं, मैं पहले से भी ज्यादा आपका गुलाम बन गया हूं। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है भाई कि नहीं आ रही है? क्यों? अल्लाह ने नाफरमान का बताया, जहां पैसा आएगा उसकी खोपड़ी क्या होगी? आउट। उसका एटीट्यूड क्या होगा? चेंज होगा। ये हर एक के साथ होता है। किन के साथ नहीं होता वो आगे मैं बता रहा हूं, वो अल्लाह ने बताया, मैं क्यों बताऊं जब अल्लाह ने खुद बता दिया है। कुछ लोग हैं उनके साथ वो नहीं तब्दील होते, मेजॉरिटी तब्दील हो जाती है। सियासतदानों को देखो ना, पहले गरीबों में जाके बैठ रहे हैं, घंटों घंटों उनके साथ गुटके खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, पीके फेंक रहे हैं एक दूसरे के मुंह पे बेतकल्लुफी में, भाई माशाल्लाह हमारा लीडर कितना मुतवाज़े। जहां कुर्सी आई उसके बाद सलाम करना भी छोड़ दिया। ऐसे चेंज होते हैं ना, जैसे पहचानते ही नहीं कौन भाई कौन, वोट किसने वोट दिया, केड़ी देग। एक आदमी डूब रहा था पानी दरिया में, किसी ने कहा मन्नत मान ले कि दो देगे चढ़ाऊंगा अल्लाह के नाम पे। कंजूस था, मन्नत मान नहीं रहा था। जब मरने ही लगा तो उसने कहा चलो यार दो देगे चढ़ाएंगे अल्लाह के नाम पे, अगर अल्लाह तूने बचा लिया। एक लहर आई, उसको निकाल के बाहर रख दिया। जैसी बाहर आए कह रहे केड़ी देग। दूसरी लहर आई वापस अंदर, बंदर गया कह रहे भाई मैं पूछ रहा था कि मीठे चावल की या नमकीन चावल, पूछने तो देते। तो जो मतलब परस लोग होते हैं उनका रवैया इस तरह से फौरन फौरन चेंज होता है। जहां मतलब है पीछे चले जा रहे हैं, मतलब नहीं है दो टके की वैल्यू नहीं देते। तो सियासतदानों को देखो, हम ये कर देंगे हम ये कर देंगे, उसके बाद आप जरा लिफ्ट को कराओ उनको जाके, कहना चलो भाई निकल कौन है, पहचानते भी नहीं। सारे नहीं होते लेकिन बहुत सारे अक्सर तो ऐसे ही होते हैं। तो अल्लाह ने इंसान के बारे में बताया कि इंसान मतलब परस्त है। जब जब खुशियां आती हैं, पैसा आता है, तो क्या करता है? इतराता है और कहते हैं मेरी मेरे मेरे साथ। ये बार बार अल्लाह क्यों कह रहे हैं कि ये कहते हैं हादा अली, ये तो होना ही था, मैं इसका मुस्तहिक हूं। इसमें अल्लाह ने इलाज बताया है कि जब इसको भीख समझोगे ना अल्लाह की तरफ से, तो इतराओगे नहीं। हर नेमत को क्या समझो कि अल्लाह ने मुझे भीख में दिए। भिखारी कभी इतराता है भाई? भिखारी को कभी देखा इतराते हुए? एक आदमी फटे हुए कुर्ते में कशकोल लेके आपके घर आया, और फटी हुई सलवार उसकी, फटे हुए कुर्ते, बदबू आ रही है उसकी बॉडी से, कशकोल लेके आया, आपने क्या किया? आपको उस पर तरस आया, आपने उसको अपने वॉशरूम में ले जाके सर्विस करवाई उसकी, आपने तेजाब से नहलवाया, आपने उसको गंदे दांत धुलवाए, आपने डॉक्टरों को बुला के उसके दांतों की सफाई करवाई, बिल्कुल फिट फाट करके उसको नहला धुला के खुशबू लगा के आपने थ्री पीस सूट टाई पहना के उसको चलता कर दिया। अब वो आपके घर से निकला ऐसे ऐसे करता हुआ ना, जो भिखारी रास्ते में मिल रहे हैं उनसे तमीज से बात ही नहीं कर रहा, हड़ा स्मेल आ रही है मुझे, क्या आ रही है तुम्हें से स्मेल, बदबू आ रही है उधर उधर साइड पे, चलो साइड आ जाते हैं गरीब गुरबा हर थोड़ी देर में। तो कोई पुराना भिखारी दोस्त उसको मिल जाए, वो कह बे तू भी थोड़ी देर पहले हमारे जैसे ही, तू क्या था, ये तो वसीम भाई ने तुझे अपनी चड्डी बनियान थोड़ी देर के लिए उधार दे दी है, ये तो फलां साहब ने तुझे पैंट दे दी है, अगर उसको पता चल गया ना दो मिनट में तेरी पैंट उतार देगा वो। फलां सेठ साहब ने, गफ्फार साहब हो या सुबुक्तगीन साहब हो, कोई भी हो, उन्होंने थोड़ी देर के लिए तुझे ये सूट टाई पहनने के लिए दी है, उसको पता चल गया ना बाहर निकल के यूं 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 कर रहा है और चाल ही चेंज हो गई है, फौरन वापस ले लेगा। ये तो जब है जब ये सूट टाई वाला दूसरे भिखारियों के सामने तकब्बुर करे तो सेठ को कितना गुस्सा आएगा, अबे ये तकब्बुर ऐसे कर रहा है जैसे इसने कमाया हो, ये तो मैंने भीख में दिया है इसको। लेकिन अगर ये तकब्बुर उसी सेठ के सामने शुरू कर दे जिसने इसको ये पैंट और कोट दिए, उसी के सामने यूं 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 शुरू कर दे, वो तो छोड़ेगा नहीं भाई इसको, कहेगा अबे मैंने दिए तू मेरे आके मुझे कह रहा है कि आप में से सेठ साहब उधर जाए, आप में से स्मेल आ रही है मुझको, आप काइंडली उधर चले जाए, उसको कितना गुस्सा आएगा। नाफरमान आदमी के पास दौलत शोहरत इज्जत पैसा ये सब चीजें आती हैं तो सिर्फ मखलूक के सामने तकब्बुर नहीं करता बल्कि जिस खुदा ने दी है ना उसी के सामने अकड़ता है। कैसे अकड़ता है? जब इसको कहा जाए नमाज पढ़ो टाइम नहीं है, بزنس، کاروبار، ملک کے حالات دیکھ رہے ہو، غربت، مہنگائی، تم مولوی ہمیں نمازوں میں لگا رہے ہو، اس کا مطلب بھائی یہ جو دولت ہے اس کو اللہ کی دین نہیں سمجھتا. یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا ہے، یہ میری ایفرٹس ہیں، میری محنت ہے. بھیک سمجھ رہا ہوتا تو نماز کا انکار نہ کرتا. اسے کہا جائے کہ تم شادی کر رہے ہو، اتنے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہو، ٹھیک ہے بھائی ولیمہ کرو، لاکھوں روپے خرچ کرو، ناچ گانے کا انتظام مت کرو. کیسے مالدار لوگ تکبر کرتے ہیں نا، ابے ان مولویوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ترقی سے روکا ہوا ہے، مولویوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا شادی اور میت میں فرق تو ہونا، پتہ تو چلے شادی ہو رہی ہے تو سب کچھ ہوگا. بھائی ہم جب جا کے کہتے ہیں نا کہ شادی بیاہ میں ایک پارٹیشن کر دو یار، لڑکوں کو ادھر کر دو، عورتوں کو ادھر، کتنا ٹائم لگتا ہے، تو مالداروں کا دماغ خراب ہوتا ہے، کہتے کیوں کریں ہم، مطلب اللہ کی ویلیو ذرہ برابر بھی نہیں ہے. یہ اللہ نے حکم دیا نا کہ مکس گیدرنگ نہ کرو، کیا خیال ہے اللہ نے، یہ نہیں تو یہ تھوڑی کہا ہے کہ ولیمہ نہ کرو، شادی نہ کرو، انجوائے نہ کرو، اس کو سیلیبریٹ نہ کرو، یہ تھوڑی کہا ہے. اللہ نے کہا بھی خواتین ادھر ہو جائیں، آدمی ادھر، لیکن آپ بول کے تو دیکھو. کوئی مولانا صاحب جائیں بولے بھائی ایک بیچ میں صرف ایک تمبو لگا دو تھوڑا سا، خواتین ادھر جائیں گی، آدمی لوگ ادھر، ذرا بھی اثر نہیں ہوگا، کان بھی نہیں اٹھائیں گے. وہ بتایا جائے بھی اللہ کا حکم ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اللہ کے حکم کی آج مالدار کے دل میں. تو یار تم کیا سمجھتے ہو تم اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ نہیں کہے گا کہ یہ پیسہ جو تو شادی پہ خرچ کر رہا ہے یہ میں نے دیا، یہ جو تیری دلہن آئی ہے اس کو میں نے بنایا ہے تیرے لیے، خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ میرا نظام ہے، میں نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا، اور یہ تم مرغے پھوڑ رہے ہو یہاں بیٹھ کے، ان جانوروں کو میں نے بنایا، میں آسمان سے بارشیں برسا رہا ہوں. اگر بارش برسانا اللہ بند کر دے، سب شادی بیاہ ولیمے چھوڑ چھاڑ کے روٹی پہ لڑائیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، پانی پہ لڑیں گے لوگ، روٹی پہ لڑیں گے. جن ملکوں میں قحط پڑتا ہے ان کے حالات جا کے کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھو، لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ حالات ہوتے ہیں. اللہ آسمان سے پانی برسا رہا ہے، زمین سے پیداوار پیدا کر رہا ہے، رج کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. اب اگر کوئی کہتے آ کے یار تھوڑا سا بیچ میں پارٹیشن کر لو، اللہ نہیں چاہتے مرد اور عورت ایک دوسرے کے جسموں کو دیکھیں، الگ الگ کر دو، نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا. دو تین دفعہ بولیں گے تو غصہ کریں گے، بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، آپ جاؤ نا، آپ کو نکاح پڑھانے کے لیے بلایا تھا، فیس لو اور پتلی گلی سے نکلو. ٹھیک ہے بھائی، وہ بیچارہ جو بھی مولوی آپ کو تبلیغ کر کے گئے نکل جائے گا، وہ عذاب تھوڑی لے کر آئے گا، لیکن اللہ اپنی ڈائری میں کیا کر رہے ہیں بولو، نوٹ کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں دیا، اور ہمارے ہی سامنے اکڑ رہا ہے. دیکھو اللہ کی نظر میں، اللہ کی قسم، سب سے زیادہ ویلیو اگر کسی چیز کی ہے نا، وہ اپنے آرڈر کی ہے. اللہ اپنے حکم کو جتنی ویلیو دیتا ہے، اتنی دنیا میں کسی کو ویلیو نہیں دیتا اللہ. اور انسانوں کی نظر میں جتنا ڈی ویلیو اللہ کا آرڈر ہے، اتنا کوئی آرڈر ڈی ویلیو نہیں ہے. انسانوں کی حالت یہ ہے. آپ بتا دو کہ آپ کے پاپا کہہ رہے ہیں، ڈیڈی کہہ رہے ہیں کہ پارٹیشن ہوگی، دولا تھوڑا سا اس کے کان، بھائی شادی بیاہ پہ ہم قیاس کر لیتے ہیں نا، ولیمہ ہے، بیچ میں تمبو لگنا چاہیے، لیڈیز ادھر ہو جائیں، جینٹس ادھر ہو جائیں. آپ جا کے بتاؤ دولہا کو یا لڑکے والوں کو یا لڑکی والوں کو، بھائی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میاں کا حکم ہے کہ مرد ادھر ہوں، عورتیں ادھر ہوں، بیچ میں تھوڑا سا ایک تمبو کھینچ دو، ایک پردہ لگا دو. مذاق اڑائے گا، ہنسے گا، ابے چھوڑو یار ہم نے کیا، یہ کیا، یہ کوئی قرآن خوانی میں آئے ہوئے ہم لوگ، اس طرح کی باتیں کرے گا. لیکن آپ اس کو جا کے بولو تمہارا ابا کہہ رہا ہے، تمہارا باپ کہہ رہا ہے، بیچ میں کیا کرو، پارٹیشن، تھوڑا سا ہلے گا ضرور. پاپا کو بلاؤ، میں پاپا سے بات کر کے دیکھتا ہوں، ڈیڈی، پاپا، جو بھی بیکری کا آئٹم آپ کے گھر میں موجود ہے، کیک رس، پاپا، ابو لفظ بہت پیارا ہے یار باپ کے لیے، ابو بلوایا کرو. میں اپنے والد صاحب کو جب یاد کرتا ہوں نا، ابو کا لفظ جب آتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے، اتنا پیار ہے اس لفظ میں، ابو میں. ہم اگر اپنے والد کو پاپا کہتے تو شاید مجھے اتنا پیار نہ آتا. ابو کے لفظ میں ابو اور امی، یہ دو اردو کے بڑے پیارے لفظ ہیں، ان کو چینج، امی کو مما کر دیا، ابو کو پاپا. جائز ہے، آپ ایسا نہ ہو پاپا ہی چینج کر دیں آپ، جائز نہ جائز کی بات نہیں کر رہا، اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں. بڑا پیارا لفظ ہے امی اور ابو. ہم اپنی امی کو امی کہتے تھے، اتنا مزہ آتا ہے یار امی ابو، کتنا پیارا ایک محسوس کرنے کی چیزیں ہیں, صحیح نہیں, یہ محسوس کرنے کی چیزیں. یہ تو انگریز نے آ کے نا, انگریزوں کے میں ڈیڈ, او ڈیڈ ہاؤ آر یو, واٹ آر یو ڈوئنگ دیٹ, اس طرح کی چیزیں گوروں پہ جچتی ہیں. ہماری ایک روایات ہیں بھائی, ایک تہذیب ہے ہماری, انگریز اس تہذیب سے آ رہی ہے. تو پاپا بول دو جائز ہے, اب چینج نہیں کرو, اتنے بڑے ہو گئے اب کیا کرو گے چینج. لیکن جو اپنی نئی نسل کو نا ابو امی سکھاؤ, کچھ تو اپنی روایات چھوڑ دو تھوڑی سی. ابا اما کو تو وہی رہنے دو پرانے دیسی, صحیح ہے نا, ان کو تو چینج نہیں کرو میرے بھائی. تو بہت اس لفظ میں محبت ہے, تو اس لیے ابو امی کہا کرو. خیر یعنی اب تو جو ہو گیا ہو گیا, آئندہ جو بچے پیدا ہو رہے ہو نا ان کو ابو کو ابو بلوایا کرو, امی کو امی بلوایا کرو. تو خیر میں کیا کہہ رہا تھا, اب ہاں آپ نے دولہا والوں کو جا کے بولا, لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو, یار پارٹیشن کر دو, کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. دیکھو وہ کہیں گے یہاں کوئی تبلیغ جماعت آئی ہوئی ہمیں گشت کرنے کے لیے, یہ کوئی قرآن خوانی ہو رہی ہے, بھائی یہ تو شادی ہے. لیکن آپ ان کو جا کے بولو دلہن کے ابا کہہ رہے ہیں کہ پارٹیشن ہوگی, تھوڑا سا ہلے گا ضرور, تھوڑا سا ویلیو, تھوڑی سی ویلیو اس حکم کو دے گا کہ یار میں جا کے پتا کرتا ہوں, انکل کو میں سمجھاتا ہوں, انکل اتنا فنڈامنٹلسٹ بننے کی کیا ضرورت ہے, اتنا بنیاد, تھوڑا سا ہلے گا ضرور, ایک دم سے نہیں اڑا دے گا اس کو. اگر ایک دم سے اڑا دے گا نا تو اس کو خطرہ ہوگا, ایسا نہ ہو شادی جائے. بھائی لڑکی کے ابا نے بولا ہے پارٹیشن ہوگی, دولہا کہ جاؤ ابا کون ہوتا ہے بولنے والا, ابا کو جا کے بتا دیا وہ آپ کے بارے میں ہونے والا داماد کہہ رہے وہ کون ہوتا ہے بولنے والا, تو پھر دیکھو کیسا بولتا ہے وہ, سالے آ جائیں گے ڈنڈے لے کے. آج خدا کی قسم انسان ہر ایک کے آرڈر کو کچھ نہ کچھ ویلیو دے رہا ہے, باس کے آرڈر کی ویلیو, گورنمنٹ کے لا کی ویلیو, صحافی کی باتوں کی ویلیو, ہر ایک کو ویلیو دے رہا ہے. انسان کی نظر میں سب سے کم ویلیو اگر کسی کی ہے نا تو وہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. بول تو شریعت میں ایسا ہے, کچھ سنتا ہی نہیں ہے. اور اللہ کی نظر میں نا سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اپنے حکم کی. اللہ بس آپ معاذ اللہ اللہ کو مطلب پرست بولو. لوگ کہتے ہیں یار اللہ کیسا مطلب پرست ہے, ہر چیز میں اپنی اپنا میرا آرڈر میرا آرڈر. بھائی اللہ کہتے ہیں مجھ سے مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے, میں مستغنی ہوں, مجھے تمہاری دو ٹکے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اما شاکرن و اما کفورا, میں نے پانی سے تمہیں بنایا ہے, پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتیوں میں, دودھ کس نے ڈالا ہے؟ میں نے ڈالا ہے. آسمان سے بارش کس نے برسائی ہے؟ میں نے برسائی ہے. زمین کے سینے کو پھاڑ کر تناور درخت کس نے نکالا ہے؟ میں نے نکالا ہے. آم گٹلیوں سے درخت پیدا کر کے ہزاروں آم کس نے پیدا کیے؟ میں نے پیدا کیے. یہ پھل میں نے پیدا کیے. سوکھا چارہ جانوروں کو کھلاتے ہو, چکنا گاڑا دودھ میں پیدا کرتا ہوں. یہ گائے میں بھینسوں میں سافٹ ویئر میں نے انسٹال کیے ہیں. یہ دو ڈیجیٹل کیمرے تمہاری کھوپڑی میں جو فٹ کیے ہیں جس سے تمہیں نظر آتا ہے, یہ خود بخود نہیں ہو گئے؟ الم نجعل له عینین, کیا میں نے یہ دو ڈیجیٹل کیمرے تمہاری کھوپڑی میں فٹ نہیں کیے؟ یہ والا کیمرہ جو ہے نا, آپ ذرا مارکیٹ سے خریدنے جائیں, ہماری آنکھ عام ڈیجیٹل کیمروں سے کئی گنا زیادہ بہترین ویڈیو بناتی ہے, تبھی ہمیں سارے بالکل کلیئر نظر آ رہے ہوتے ہیں, ذرا بھی پک پھٹی نہیں ہے. ابھی مجھے آپ لوگ پورے جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ٹوٹے ہوئے نظر نہیں آ رہے, آپ کو میں جڑا ہوا نظر آ رہا ہوں. یہ اس ڈیجیٹل کیمرے کا کمال ہے, یہ سائنسدانوں نے نہیں بنایا, سائنسدانوں نے تو اس کی نقل مار کے یہ والا کیمرہ بنایا ہے جو میری ویڈیو بنا رہا ہے. اللہ نے تو فری پھوکٹ میں ہمیں ماں کے پیٹ میں یہ کیمرے ہماری کھوپڑی میں فٹ کر دیے ہیں. دو منٹ کے لیے یہ کیمرہ ذرا آپ سے کوئی ادھار لے کے جائے, یہ والا کیمرہ تو لوگ لے جاتے ہیں, بہت سے واپس بھی نہیں کرتے, دوسرا خرید لیتا ہے آدمی. یہ والا کیمرہ ذرا کوئی ادھار لے کے جائے, اس کا آلٹرنیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی سائنسدان ایسا کیمرہ بنا کے آپ کی کھوپڑی میں فٹ نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, میری نعمتوں کو لکھنے بیٹھو سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی, اور جتنے درخت ہیں ان کے قلم لکھ کے گھس گھس کے ختم. بال پین پلاسٹک سے بنتا ہے نا, تو بال پین سے لکھنا شروع کرو گے نا, گھستے گھستے پلاسٹک دنیا سے ختم ہو جائے گی, میری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. ڈارون نے تو ساری نعمتوں کو ایک ایک جملے میں اڑا دیا کہ آٹومیٹیکلی ملی ہیں سب چیزیں. اللہ کہتا ہے خود بخود یہ کان بن نہیں سکتے, خود بخود یہ آنکھیں بن نہیں سکتی, خود بخود یہ دل بن نہیں سکتا, جگر بن نہیں سکتا, میدا بن نہیں سکتا. یہ جو نیند کی نعمت ہے, لیٹتے ہو اور خراٹوں میں چلے جاتے ہو, اللہ تمہیں جو ہے نا اس دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے. آپ کو پتا ہے آج تک کوئی ایسی گولی نہیں ہے جادو یہ جو آپ کو سلا دے, یہ پتا ہے آپ کو کوئی گولی سلا نہیں سکتی آپ کو. آپ کہتے ہیں نیند کی گولیاں ہیں نا, میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے, کہتے ہیں نیند کی گولی سلا نہیں سکتی ہے انسان کو. نیند کی گولی صرف آپ کو ریلیکس کرتی ہے, آپ کے پٹھوں کو سکون دے دیتی ہے. سوتا انسان اپنی طاقت سے ہی ہے بھائی. دیکھو دوبارہ, ہم جب کوئی کام کرتے ہیں جیسے میں ابھی بول رہا ہوں, تو گلے کا آرام کیا ہے؟ بولنا چھوڑ دینا. یہ میرے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ منہ سے بولے نا یار. بھائی میں جب بول بول کے تھک جاؤں گا تو میں ابھی دیکھو آج کوئی آئے میرے پاس کہ ایک ریکارڈنگ کرانی ہے, میں نے کہا بھائی آج میرا بیان ہے, میں ابھی سے بول بول کے گلا تھکا دیا تو بولنے کے قابل نہیں رہوں گا, تو ابھی چپ رہنے دو مجھے تھوڑی دیر. 40-50 منٹ کی نا ایک ریکارڈنگ تھی. آپ گلا استعمال کرتے ہیں بولنے میں, گلے کو ریسٹ کیسے ملتا ہے؟ بولنا چھوڑ دیں آپ, یہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ ویٹ اٹھا رہے ہیں, ویٹ لفٹنگ نا, وزن اٹھا رہے ہیں آپ, بازو تھک گئے, آرام کا طریقہ کیا ہے؟ وزن اٹھانا منہ سے یعنی بولیے پلیز چھوڑ دیں. آپ چل چل کے تھک گئے, ٹانگیں کام کر رہی ہیں مسلسل چلنے میں, حل کیا ہے بھائی؟ چلنا بولو چھوڑ دے, یہی حل ہے نا. باڈی کے ہر پارٹ پہ اللہ نے ہمیں کنٹرول دیا ہے, اور یہ کنٹرول کون کرتا ہے؟ دماغ. دماغ ٹانگوں کو آرڈر دے گا رک, ٹانگے چلنا. اب آپ کا دماغ آرڈر نہیں کر رہا منہ سے بولنے کا آپ کو, ہاں ٹانگے چلنا رک جائیں گی, دوڑ رہے ہیں سانس پھولے گا, دماغ آرڈر کرے گا رک. پوری باڈی پہ حکومت کس کی ہے؟ دماغ کی. ہم دماغ سے باڈی کو آرڈر کرتے رک جا, باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی. دماغ سے زیادہ سپیریئر ہماری باڈی میں کوئی ہے نہیں, اس لیے اللہ نے اس کو رکھا بھی سب سے اوپر ہے. اس کے اوپر بس بھاس واس لگا دیے تاکہ اس تک ڈائریکٹ لوگ پہنچ نہ پائیں. اس کو ہال میں نا ایک ہیلمٹ لگا کے بند کر دیا ہے, ورنہ چپیڑ مارتے ڈائریکٹ دماغ پہ جا کے لگتا. تو ایک کھوپڑی میں نا بند کر دیا اس کو, ورنہ سب سے سپیریئر کیا چیز ہے؟ دماغ. اس آنکھوں کو کنٹرول کر رہا ہے, ناک کو کنٹرول, زبان کو کنٹرول, دانتوں, ویسے کر رہا نہیں آج کل کنٹرول, سب چیزیں کنٹرول سے باہر ہیں, لیکن آرڈر یہ دیتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے دماغ بھی تو ایک باڈی کا پارٹ ہے نا, اس کو بھی سکون چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ دماغ کا کام کیا ہے بولو؟ سوچنا. تو سکون کے لیے ضروری ہے کہ باڈی کے جس پارٹ سے جو کام لے رہے ہیں وہ کام لینا بند کر دیں. تو دماغ سے سوچنے کا کام لے رہے ہیں, سوچنا بند کر دیں, سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ لیکن دماغ کو سوچنا بند کرنے کے لیے آرڈر دماغ نہیں دے گا, دماغ سے اوپر کی کوئی چیز دے گی, اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے وہ نیند کی گولی آرڈر نہیں کرے گی کہ سوچنا چھوڑ دے. نیند کی گولی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دماغ کو آرڈر کرے سوچنا چھوڑ دے. دماغ جب سوچنا چھوڑنے کا سوچے گا تو سوچنے کا عمل ہوگا نا. نہیں یہی بات. تبھی تو وہمیوں کو میں کہتا ہوں کہ تم اپنے دماغ سے خیالات نکالنے کی کوشش ختم کر دو. یہ کہتے ہیں میرے دماغ میں یہ خیالات آ رہے ہیں میں نکال رہا ہوں. نہیں ابے بھائی, خیالات نکالو گے تو اور آئیں گے. سوچے گا نا دماغ, اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں بزی کر لو. تو دماغ جب سوتا ہے تو سونے کی شرط ہے کہ سوچنا چھوڑے, تبھی دماغ کو ریسٹ ملے گا. اور سوچنے کے لیے دماغ اپنے آپ کو آرڈر دے نہیں سکتا. جتنا آرڈر دے گا اتنا, تبھی تو جو لوگ سونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو کبھی بھی نیند نہیں آتی. نیند ہمیشہ گالی نکل رہی تھی, استغفر اللہ, ڈھیٹ لوگوں کو آتی ہے. اچھا میری تو نیند بہت ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے نا آج کل, راتوں کو نیند نہیں ہو رہی, کبھی سوچنا شروع کر دیتا ہے دماغ. اتنے ملکی حالات بھی اور چیزیں مختلف, اور پھر تو میں نے بیسیوں دفعہ تجربہ کیا ہے اپنے بارے میں کہ یار جب سونے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے نہیں آتی, نہیں کر رہے ہوتے تو ڈھول بج رہے ہوں پھر بھی سوتے ہیں ہم. میں جب امریکہ گیا نا ابھی پچھلے سفر میں, تو میں نے کہا 13-14 گھنٹے کا سفر ہے یار, رات کو سو نہیں, تاکہ جہاز میں سوتے سوتے جاؤ, 13-14 گھنٹے کا کون पांच छह घंटे तो कम से कम सो जाओ ना जहाज में, सीट पे बैठे बैठे आदमी थक जाता है। तो इतनी कोशिश की, नहीं आई नींद। अब वहां जाके जब जागने का टाइम शुरू हुआ है तो मुझे लेके जा रहे हैं किसी मीटिंग में, मैं कभी गाड़ी में इधर गिर रहा हूं, कभी उधर गिर रहा हूं, कभी आगे जाके सर लग रहा है, कभी पीछे जाके गिर रहा हूं। उनको भी तरस आया, भाई मुफ्ती साहब को सुलाओ। मैंने कहा सुला दो, खुदा के वास्ता सुला दो। तो अब हम जागने की कोशिश कर रहे हैं मगर नींद आ रही, नींद मुसल्लत हुई दी है। इससे पता चलता है दिमाग पे इंसान का कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो इसके लिए कोई ऊपर की जात है जो आपके दिमाग को सोने का ऑर्डर करेगी, क्योंकि दिमाग का सोना है सोचना छोड़ देना। तो नींद की गोली सोचना नहीं छुड़वा सकती आपसे, समझ रहे हो? नींद की गोली पट्ठों को रिलैक्स कर देती है, उससे फायदा ये होता है, एक सुकून मिलता है आपको। वो तो डॉक्टर आपको बताएगा करती क्या है। इतनी बात तयशुदा है कि इसके अंदर ये ताकत नहीं है कि सोचना छुड़वा दे आपसे, ये नींद मुसल्लत कर दे। सबब बनती है नींद का, सबब का मतलब ये कि आपको कांटों पे नींद नहीं आ रही, आप बेड पे लोगे सोगे तो आपको नींद अच्छी है क्योंकि रिलैक्स हो गए ना। तो वो एक जरिया और सबब बन जाती है। लेकिन जैसे अल्लाह ने कहा ना, वजअलना नौमकुम सुबाता, सब कहते हैं अरबी में काटने को, अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारे लिए दिमाग को आराम में लाना उस वक्त मुमकिन था जब दिमाग का कनेक्शन बाहर की दुनिया से कट हो, और इसके लिए जरूरी है कि वो लीड काट दी जाए, पावर जहां से आ रही है ना उस पावर केबल को कट कर दिया जाए। अब दिमाग सोच क्यों रहा है? दाएं बाएं की चीजों को देख देख के, कभी देखेगा ये भी है ये भी है, खुद बहुत ख्यालात आएंगे। अल्लाह क्या करते हैं? अल्लाह कहते हैं हम तुम्हारे दिमाग का कैंची लेके जो कनेक्शन जो लीड है ना उस लीड को क्या कर देते हैं? कट। अबे देखो कंप्यूटर, कोई बच्चा बैठा हुआ घंटे से कंप्यूटर पे ना, फिल्में देख रहा है, ड्रामे देख रहा है, बाप को गुस्सा आ रहा है, अबे क्या कर रहा है तू, सो जा, बंद कर, इसको बंद नहीं कर रहा। आसान तरीके होते पीछे से जाके पावर केबल निकाल दो, जैसी पावर केबल निकाल ड्रिंग एकदम अंधेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब्बा अम्मा ऐसे ही कर रहे होते हैं ना, बच्चा कार्टून देख रहा है, हिल नहीं रहा, पढ़ाई की मेहनत नहीं कर रहा, तो अब्बा पीछे से जाके क्या करते हैं? चुपके से पावर केबल निकाल देते हैं। पावर केबल निकाल दी, अब तू चला के दिखा। तो अल्लाह मियां भी यही करते हैं। अल्लाह मियां को पता है कि भाई ये कम वक्त, अगर इनको मैं खुद नींद मुसल्लत ना करूं ना, ये तरक्की के चक्कर में छह महीने जागते ही रहेंगे। ये हवस के मरीज हैं, हर वक्त इनको कोई ना कोई मालूमात चाहिए इनको। इंसान तो यही करता है ना, जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, नहीं हमने पढ़ के आज ही साइंसदान बनना है, तो जाग 48-47 घंटे जागेंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने नींद हमारे दिमाग हमारे कंट्रोल में दिया ही नहीं है। अल्लाह ने कहा एक टाइम गुजरने के बाद तुम जागने की 100 बार भी कोशिश करोगे मैं तुम्हें जागने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी नजर में तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू तुम्हारी पढ़ाई से और तुम्हारी तरक्की से ज्यादा है। इसलिए अल्लाह ताला ऐसी चीजें इंसान के हाथ में नहीं देते, बल्कि अल्लाह क्या करते हैं? पावर केबल निकाल देते हैं। अब जैसे हम अमेरिका जा रहे थे तो सोने की कोशिश कर रहे थे, जहाज में सोए नहीं, वहां उतर के हम जागने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ने पावर केबल निकाल दी। अल्लाह ने बोला अब तू मजीद जागा, तेरी ऊपर की खोपड़ी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। क्योंकि प्रोग्राम तो है, जागना तो है, लेकिन अल्लाह मियां ने क्या किया? तभी हम कभी यूं गिर रहे हैं, कभी यूं गिर रहे हैं, कभी सामने गिर रहे हैं, कभी। एक दफा तो मैं बस में आ रहा था पिंडी से, तो बहुत जागे जागे टाइम हो गया था। अब मेरी जेब में पैसे भी रखे हुए हैं, उस वक्त मैं मशहूर नहीं था, मैं बस में फ्रंट सीट पे आगे बैठा हुआ हूं, ये बात होगी 95-96 की। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जागूं, क्योंकि मेरी जेब में पैसे रखे हुए थे। जब बसों में जेब कुतरे बहुत होते हैं, ऐसी अल्लाह ने पावर केबल निकाली है ना, अल्लाह ने कहा पैसे को छोड़ दिमाग को फोकस कर। ये अल्लाह मियां ने मुसल्लत की हमारे ऊपर, नेमत बना, वरना हम पैसों की हिफाजत के चक्कर में मजीद 24 घंटे जागता, और जब 48 घंटे बाद घर आता पता नहीं क्या कर लेता मैं, क्या ख्याल है? हो सकता घर ही नहीं आता, पागल खाने चला जाता वहीं से सीधा। घर वाले कहते हैं आपका एटीट्यूड बता रहा है कि आप फिलहाल फौरन कहां जाएं? पागल खाने जाए। तो अल्लाह मियां ने क्या किया? अल्लाह मियां ने बोला जेब को छोड़ पावर केबल निकाल। फिर अल्लाह मियां थोड़ा सा ऐसे निकाल के फिर लगाते हैं, शुरू में झटके आते हैं नींद के, ये एक साइन होता है कि सो जा, खुद तमीज से सो जा, ठीक है ना। हम सो नहीं रहे होते, जाग रहे होते हैं तो पावर केबल कभी निकलती है, कभी दोबारा अल्लाह लगा देते हैं। होते जैसे है ना, बच्चे को कंप्यूटर छुड़वाना हो, माँ बाप ने शुरू में केबल निकाली फिर लगा दी, ताकि शुरू में थोड़ा सा इसको तंग किया जाए, फिर जब देख रहा बाज नहीं आ रहा तो धड़म करके निकाल दी। तो अल्लाह मियां भी ऐसे ही करते हैं भाई, केबल लगाई, निकाली, लगाई, हम झूम रहे हैं, जाग रहे हैं, जब ज्यादा नहीं होता अल्लाह कहते हैं लुढ़क जाओ। तो ऐसे ही हुआ, मैं धड़ाम से जाके लुढ़काऊं किसी बंदे पे, उसने बोला भाई साहब क्या कर रहे हो। मैंने कहा यार मेरे इख्तियार में नहीं है भाई, खुद बहुत हो रहा है, जो कुछ हो रहा है किसकी देन है, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह का शुक्र है पैसे बच गए थे, वरना गए थे वो पैसे, क्योंकि जेब में फूली हुई थी, किसी की अमानत लेके आ रहा था मैं। तो अब इस पे लोग कमेंट्स करेंगे कि बैंक से क्यों नहीं ट्रांसफर कर दिए। कभी अकेले में खुशबू लगा के आओगे तो बताऊंगा मैं, वो वंस अपॉन अ टाइम बात है भाई, उस वक्त अकाउंट वकाउंट कमी लोगों के हुआ करते थे। तो खैर, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, वजअलना नौमकुम सुबाता। इतना मजा आता है ना, जब मैंने अम्मा यतसालून की आयत की तफसीर पढ़ी थी, अल्लाह कहते हैं हमने नींद को काटने वाला बनाया। नींद क्या है, कैंची है। तुम्हारे दिमाग का कनेक्शन इस दुनिया के साथ कट करके काट देती है, उसके बाद क्या हो रहा है आप भूल गए, पता ही नहीं। अब सोता हुआ आदमी खराटे लेके सो रहा होता है, आप उसके करीब खड़े होकर बताओ कि पेट्रोल और महंगा हो गया, उसकी सेहत पे असर बोलो नहीं पड़े। एक और केस डाल दिया गया है, वो पीटीआई का होगा फिर भी उस डिप्रेशन में बोलो नहीं जाएगा, वो तो सुबह उठ के पता चलेगा। क्योंकि अगर ये अपने इख्तियार में होता ना, तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ के खबरें चेक करता लाजमी, क्या चल क्या रहा है मार्केट में। तो अल्लाह मियां ने डिस्कनेक्ट, तो ये कितनी बड़ी नेमत है मेरे भाई। और देखो खुदा की कसम, नींद इतनी मजे की नेमत है ना, मैं आपको अपनी बात बताऊं, अपनी उसको शो मारने के लिए नहीं बता रहा होता, मेरी जिस दिन नींद पूरी हो ना, बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा खुशकिस्मत दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसा दिमाग फ्रेश होता है, ऐसा मेरी बहुत थोड़ी नींद है, अगर आप कभी खुशबू लगा के आओ ना तो बहुत थोड़ी नींद है, यानी बहुत थोड़ी नींद में मुझे बहुत, मैं बहुत फ्रेश होता हूं, लेकिन वो थोड़ी भी नहीं मिलती मुझे, क्योंकि सारी सेटिंग आउट हुई हुई है। अभी मैं उसको सेट करने में आ रहा हूं कि रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठने का मामूल हो, क्योंकि रात को लेटो तो नींद नहीं आ रही होती, फिर ऐसे वक्त में आ रही होती है जो सोने का टाइम नहीं है। तो अजीब सर 40 साल के बाद ना सारी चीजें उलट पटांग हो जाती हैं। जब हम मदरसे में पढ़ते थे फिर तो माशाल्लाह कोई मसला ही नहीं था, जब क्लास शुरू हुई आंख लग गई हमारी उस वक्त तो बड़े मजे थे। तो कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। और मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, ये मेडिकल साइंस की बातें हैं जो मैं यहां बताता नहीं, लेकिन कभी कभार बता देता हूं। ये वो बातें होती हैं जिसपे सारे डॉक्टर मुत्तफिक होते हैं। लोग मुझे कहते हैं आप मेडिकल साइंस की फील्ड में टांग क्यों उड़ाते हो, भाई हम वो मालूमात शेयर कर लेते हैं जिसपे सारे डॉक्टरों का इत्तेफाक होता है। आपको याद होगा नीलाम घर आया करता था बचपन में, तारिक अजीज का तो बड़ी मालूमाती प्रोग्राम होता था बचपन में ना, पहले जमाने में इसी तरह के ड्रामे आते थे। अब तो आ रहा है कि शोहर ने बीवी को रख के चमाट मारा तो बीवी ने उठा के उससे ज्यादा जोर से मार दिया, उस पर लोग क्लैपिंग, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए इसके साथ, आगे क्या हुआ ये नहीं बता रहे होते, समझ रहे हो। आज फिर मेरा किसी ने क्लिप भेजा कि वो एक लड़की अपने बाप से कह रही है जब खिला नहीं सकते थे तो तुमने मुझे पैदा क्यों किया। उस पर मैं, और फिर मेरा रिएक्शन उस पर, अफसोस की बात है उस मेरे रिएक्शन पर भी ज्यादातर कमेंट्स उस लड़की के हक में आए हुए थे। इसका मतलब अल्लाह करे तुम्हारी बेटियां भी तुम्हें ये ताना दें, फिर हम देखेंगे तुम्हारे दिल पे क्या आरे चलते हैं। लोग कहते हैं कि ये गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। ओ भाई, दुनिया में अमीर गरीब हमेशा से रहे हैं, गरीबों के भी बच्चे पैदा होते रहे हैं, अमीरों के भी। जिन लोगों ने उस पर पॉजिटिव कमेंट्स किए ना, उस एक लड़की अपने बाप से कह रही है कि जब खिला नहीं सकते थे पैदा क्यों किया, खुदा की कसम बाप के दिल पे जो आरे चलेंगे वो बाप जानता है। या तो तुम बाप नहीं हो, या आइंदा जिंदगी में कभी बाप बनने का तुम्हारा प्रोग्राम नहीं है। तो जिन लोगों ने पॉजिटिव, मेरे उस क्लैरिफिकेशन के बाद भी जिन लोगों ने उस लड़की को फेवर किया ना, सही कह रही है, मेरी बद्दुआ है कि अल्लाह करे तुम्हारी बेटियां तुम्हें यही कहें बड़े होकर। और गरीबों की बेटियां अक्सर ऐसा कहती नहीं है, ऐसा मालदारों की बेटियां कहती हैं। गरीब की बेटी को आदत ही नहीं होती लग्जरी लाइफ की, वो रूखी सूखी की आदी होती है, अब्बा जो दो टुकड़े दे देगा ना वो खुशी खुशी खा लेगी। ये मसले अमीरों के हैं, गरीबों के नहीं है। फिल्म में गरीब के दिखाए गए हैं, फिल्म की दुनिया और होती है, हकायक की दुनिया और होती है। फिल्म में दिखाया गरीब बाप है जिसकी बेटी ताना दे रही है, भाई साहब गरीबों की बेटियां ये ताना नहीं देती, ये ताना किसके यहां चलता है, अमीरों के, हमने अपनी आंखों से देखा है, हवाई बातें नहीं कर रहे। अमीर बाप के अमीर बेटे कहते हैं अब्बा जो तुझे हमें देना चाहिए था वो तूने हमें नहीं दिया, क्योंकि हवस उनमें ज्यादा होती है। तो अल्लाह की कितनी नेमतें मेरे भाई, नींद की नेमत दे दी, जिनको नींद नहीं आती उनसे पूछो, हमें तो आती है अल्लाह का शुक्र है, बेवक्त आती है लेकिन हो जाती है पूरी, तभी तो चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो नींद की नेमत से महरूम। हां मैं वो नीलाम घर का सुना रहा था, उसमें सवाल आया था कि एक आदमी वो है जिसको एक हफ्ता खाना और पीना ना मिले, और एक आदमी वो है जो एक हफ्ता सोए नहीं, तो इन दोनों में से कौन पहले मरेगा। फौरन जहन जाता है कि यार जिस बेचारे को खाना पीना नहीं मिला वो मरेगा, ना 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 ना, जो सोया नहीं है ना वो पहले मर जाएगा। नींद की नेमत खाने पीने की नेमत से ज्यादा है, समझते हो या नहीं समझते। तो इसलिए मैं लोगों से भी कहता हूं अपनी नींद को सही करो, लंबी नींद नहीं क्वालिटी वाली नींद। सो तो रहे होते हैं 12-12 घंटे लेकिन सो नहीं रहे होते, जाग रहे होते हैं वो, उनको सब पता होता है क्या हो रहा है मार्केट में, तो सो थोड़ी रहे फिर तुम। गहरी नींद, तो अल्लाह की कितनी नेमतें हैं भाई। उसने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखा, हाथ हमारे कंट्रोल में, जब थक जाएंगे हम हाथ को रोक लेंगे, बोलना थक जाएंगे, बोलते बोलते गला थकेगा गले को रोक लेंगे, लेकिन दिमाग जब सोचते सोचते थकेगा तो दिमाग को दिमाग कंट्रोल नहीं करेगा। दिमाग को कौन कंट्रोल करता है, डायरेक्ट अल्लाह। अल्लाह कहते हैं मैं क्या करता हूं, मुसल्लत करता हूं, मुसल्लत, ऐसा ऐसी मुसल्लत होती है ना, पूरी यूं यूं करके जागरा होता है आदमी, ऐसे ऐसे यूं कर फिर भी सोता है। तो ये अल्लाह की नेमत है। और कभी सोते हुए आदमी को देखा करो, कितना सुकून उसको देख के मिलता है ना, खराटे ले हुआ है दुनिया जहान से बेखबर, ख्वाब में चार शादियां भी कर रहा होता है, कोई टेंशन नहीं होती उसको, अमरीका जा रहा है, जापान घूम के आ गया साहब। तो अभी मेरे ख्वाब में दोबारा जापान का दौरा हुआ है। तो जब इतनी सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं और इसकी हमसे कोई कीमत वसूल नहीं की, तो अल्लाह ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम सारे मिलके मेरी नाफरमानी करो, मेरी हुकूमत का कोई नुकसान नहीं, सारे मिलके मेरे शुक्रगुजार बन जाओ, मेरा 2% का फायदा नहीं है। ए अल्लाह फिर जब कुछ ना तुझे फायदा हो रहा है ना नाफरमानी से तुझे नुकसान हो रहा है, और तेरी इबादत करने वाले फरिश्ते ऑलरेडी पहले से बहुत हैं, तो फिर तुझे क्या जरूरत है कि ये पार्टीशन नहीं की तो मैं गुस्से हो जाऊंगा। है वही औरतों को इधर नहीं किया इधर कर दिया तो मैं गुस्से हो जाऊंगा, तो इसमें क्या जा रहा है, ये इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। तो तभी तो ये एथियस लिबरल लोग यही तो एतराज करते हैं, यार अल्लाह तो बहुत बड़े जर्फ का है, अगर वो खुदा कोई है तो उसको इससे क्या कि तुमने फजर छोड़ दी, तुमने जोहर नहीं पड़ी तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, ये इतना छोटे दिल का है अल्लाह, माज अल्लाह। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उसका जवाब ये कि अल्लाह ताला गैरत वाला है, ऑर्डर की नौयत नहीं देखी जाती कि ऑर्डर किस किस्म का है, ऑर्डर में बाज दफा इसलिए जान पड़ती है कि देने वाला कौन है। अब आप तो कहेंगे पार्टीशन कर दी तो क्या हो गया, थोड़ा सा आंख मटक्का हो जाता ना तो क्या हो गया, कोई लेके थोड़ी भाग रहा है, किसी और की शादी में आए हैं भाई, सही है ना, आंख मटक्का हो गया तो क्या हो गया। अल्लाह कहता है भाई अल्लाह ऐसी जात नहीं है जिसके कोई एहसास और जज्बात ना हो। हमें कुरान से पता चलता है अल्लाह गजबनाक भी होता है, अल्लाह मोहब्बत भी करता है, अल्लाह रहम भी खाता है, लेकिन उसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है, उसकी हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कैसे करता है। तो अल्लाह अगर ऐसा होता ना उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता तो फिर तो ठीक है जो मर्जी करते रहो। लेकिन अल्लाह क्या कहता है, जब मैंने इतने एहसानात किए तो मैं फिर भी जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो, मेरी मुखालफत करते हो तो मुझे गुस्सा आता है कि तुम हरेक को वैल्यू दे रहे हो, मेरे ऑर्डर को वैल्यू नहीं दे रहे, और थोड़ा नहीं आता बहुत आता है लेकिन अल्लाह वो दिखा नहीं रहा होता। इसकी मिसाल कुरान मजीद में है, 25वें पारे में आप जाके देख लें, मेरे तफसीर के लेक्चर भी अपलोड होते हैं ना वो भी देख लें।
ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون.
قرآن کے الفاظ دیکھو, حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ جہنمی جہنم میں جائیں گے, جلیں گے, عذاب میں جلایا جائے گا ان کو, تو یہ اپنے اوپر غصے سے نا اپنی انگلیاں چبائیں گے. جب انسان کو بہت غصہ آتا ہے اپنے ناخن چباتا ہے نا کہ یار میں کیا کروں اس عذاب سے کیسے نکلوں, تو ان کو آئے گا اپنے اوپر غصہ کہ ہم نے کیا کیا ہے, اتنے پیغمبروں نے ہمیں سمجھایا کہ اس جہنم سے بچو, ہمارے پاس علماء کی دعوت پہنچی, پیغمبروں کی دعوت پہنچی کہ برائی سے اللہ کو نفرت ہے, اللہ جہنم میں ڈال دے گا, آگ میں ڈال دے گا, کتنی دعوتیں ہمارے پاس پہنچی, کاش ہم اس دعوت پہ لبیک کہہ دیتے, ہم تو بالکل دنیا میں مس رہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے, ایک شخص آپ کو بار بار سمجھا رہے بھائی اس راستے سے مت جانا, یہاں ڈاکو ہیں, لوٹ لیں گے, بندوں کو مار دیتے ہیں, آپ کو شوق ہے ادھر ہی سے جانے کا, تھوڑا سا لمبا راستہ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ یار 10 منٹ زیادہ لگ جائیں گے, لیکن امن کا راستہ ہے, پھر بھی آپ اسی ڈاکو والے راستے پہ جا رہے ہو صرف اس لیے کہ شارٹ راستہ ہے. ایسے میں ڈاکو آپ کو پکڑ لیں تو آپ کو ڈاکوؤں سے زیادہ کس پہ غصہ آئے گا, اپنے اوپر, کہ یار پہلے بتا دیا تھا یہاں ڈاکو ہیں, اور تھوڑا 5 منٹ کم ہو جاتا یہ راستہ, وہ تھوڑا لمبا پڑ جاتا, تھوڑی قربانی دے دیتا, یار میں نے کیا کیا ہے, سن تو لیتا نا میں ان کی. تو ایسے میں غصے سے آپ اپنے دانت چباؤ گے کہ نہیں چباؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو اپنے اوپر غصہ ہوں گے کہ یار ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کیوں نہیں اللہ کی باتوں کو غور سے سنا, کوئی ویلیو نہیں دی ہم نے, اتنے علماء نے ہمیں بتایا, قرآن نے بتایا, حدیث نے بتایا, قرآن کو اللہ نے محفوظ کیسا رکھا ہے دیکھو, تاکہ جب قرآن کوئی بات کہے نا تو اس میں اختلاف نہ ہو. دیوبندیوں کا قرآن بھی وہی, بریلویوں کا قرآن بھی وہی, اہل حدیثوں کا قرآن بھی وہی, جماعت اسلامی والوں کا بھی وہی, جے یو آئی والوں کا بھی وہی, پی ٹی آئی والوں کا بھی وہی, شیعہ کا بھی وہی, سنی کا بھی وہی, سعودیوں کا بھی وہی, مصر والوں کا بھی, ہر چیز میں اختلاف ہے ہماری. کوئی مسئلہ پوچھو وہ ٹانگے چوڑی, ٹانگے پتلی, یہاں ہاں, یہاں ہاں, زور سے آمین, آہستہ آمین, اتنے مسئلے. آپ یوٹیوب پہ جاؤ نا, ایک غیر مسلم آج مسلمان ہوا ہے تھے, ہمیں ملے کہتے پتہ ہی نہیں چلتا یار یوٹیوب پہ وہ پاگل ہو گیا. وہ جامع الرشید میں کچھ غیر مسلم آج آئے تھے ملاقات, آج ہی کی بات ہے, کہنے لگے یوٹیوب پہ جب کہہ رہے ہم نئے مسلمان ہوئے ہیں, جب ہم یوٹیوب پہ جاتے ہیں وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر جا کے سر پھوڑے. تو میں نے کہا میرے بھائی اگر آپ میڈیکل سائنس کے مسئلے میں, اچھا اس کا ہمارے اسکالرس کے پاس جواب یہ ہے کہ جو قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے اس کی سن لو, تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہر آدمی قرآن حدیث کے مطابق ہی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اور ریفرنس بھی دے رہا ہے. آج ہی کی بات ہے جامع الرشید میں, آج ہی کی بات ہے, آج ہی کا واقعہ بتا رہا ہوں. تو ہر آدمی کہہ رہے ہیں کیا کر رہا ہے, وہ تو قرآن حدیث ہی کا لیبل لگا رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو اگر باڈی میں جسم میں کوئی مسئلہ ہو, گردے میں پتھری ہو گئی, پین ہو رہا ہے, آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کیا, دیکھا یہ کچھ اور طریقہ بتا رہا ہے پتھری نکالنے کا, یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ اور طریقہ بتا رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے یہ کچھ اور, یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو جیسے بم سے اڑایا جاتا ہے یہ اس طرح سے پتھری نکالنے کا طریقہ بتا رہا ہے, جیسے پہاڑ ہو گیا نا, بیسیوں قسم کے آپ کو اسکالرز ملے, آپ کیا کرو گے؟ جو وہاں کرو گے نا یہاں بھی وہی کرو. آپ بولو گے ان سب کو بند کرو, باقاعدہ ریلائبل کسی میڈیکل کالج میں جاؤ یا کسی ادارے میں جاؤ, وہاں دیکھو کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے, یا کلینک میں جاؤ گے آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھو گے بھائی آپ کہاں سے پارے ہو, کیا سلیبس آپ نے پڑھا ہے, پراپر ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ بتاؤ گے حضرت گردے میں پتھری ہے نکالنے کا طریقہ آپ بتا دیں. یوٹیوب پہ سرچ کر کے کبھی بھی آپ گردوں کی پتھری کو رسک نہیں لو گے, ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں, جب آپ پھنس جاتے ہو تو ان ماہرین سے جا کے پوچھتے ہو. تو میں نے کہا یہاں بھی یہی طریقہ ہے, اتنے بڑے بڑے مدارس ہیں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, نئی ایجاد نہیں ہے, ان کا رشتہ جا کے صحابہ سے ملتا ہے, یہ اپنی سندیں پیش کریں گے, میں پیش کر سکتا ہوں میں نے کس سے علم حاصل کیا, انہوں نے کس سے, انہوں نے کس سے, اور یہ سلسلہ کہاں جا کے ملے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, میں پیش کر سکتا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے بزرگوں کے بزرگ ہیں, آپ جا کے دیکھو انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا, انہوں نے کہاں سے پورا سلسلہ ہے. میں نے کہا اس سلسلے میں 2 نمبر لوگ بھی ہیں اور 1 نمبر بھی, جیسے ڈاکٹروں میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں 1 نمبر بھی, اس سلسلے کے لوگوں میں آپ دیکھو کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, اور وہ اللہ نے ہر ایک کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ پہچاننا آسان ہے. ورنہ تو بھائی یوٹیوب کی دنیا میں تو کتنے لوگ کافر ہوئے ہیں دوبارہ مسلمان ہو کے, کہ وہ اسکالر کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے دوبارہ کافر ہو گئے, وہ کہہ رہا ہے میں تو کنفیوز ہیں صحیح اسلامی سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں. تو خیر یہ بات میں کہاں سے کہاں لے گیا, کیا بات کر رہا تھا؟ نہیں وہ تو ہو گیا نا, میں وہ تو جاتی ہے سند جاری جاتی ہے, میں بات کیا کر رہا تھا. اب نہیں یار تم لوگ بھی فارغ ہو یار, تھوڑی نیند پوری کر لیا کرو. ہاں یہ واقعہ سنا رہا تھا دانتوں کو چبانے والا, کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو کیا کریں گے, اپنے دانتوں کو دانتوں سے اپنی انگلیاں چبائیں گے, غضبناک ہوں گے کہ کاش ہم اللہ اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ دیتے, کاش. شارٹ کٹ راستے کے بجائے, آسان راستے کے بجائے تھوڑا سا مشکل راستہ اختیار کر لیتے, اور اس میں بھی چند دن مشکل ہوتی ہے, پھر یوز ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے میں آپ کو چند دن مشکل ہوگی, اس کے بعد عادت. دیکھو اللہ کا شکر ہے میں بلوغت کے وقت سے نماز پڑھ رہا ہوں, میرے ذمہ الحمدللہ کوئی نماز نہیں ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی نماز میرے ذمہ. تو اب نماز چھوڑنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ یوز ٹو ہو گئے ہیں نا. اب کوئی بولے نہیں پڑھنی, بھائی اب تو عادت پڑ گئی ہے, اب کیسے. ایک چیز میں شروع میں مشکل ہوتی ہے, کچھ دن کرتے رہو تو وہی آپ کی باڈی کا حصہ بن جاتی ہے وہ چیز, وہ عادت پڑ جاتی ہے, پھر چھوڑنا مشکل ہے. نمازیوں سے نماز پڑھوانا بہت مشکل کام ہے, پڑھوانا مشکل نہیں ہے. آپ ان کو 10 ارب روپے بھی دو گے نا وہ نہیں چھوڑیں گے, بولیں گے بھائی نہیں ہو سکتا, وہ کہیں کچھ اور بولو. رمضان میں نے دیکھا ہے بیمار ہو کے بھی لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو منع کیا جاتا ہے بھائی بیمار ہو, کہہ رہے ہیں یار عادت ہو گئی ہے رمضان بغیر روزے کے, تو یہ تو عجیب سا ہی ہو جائے گا. حالانکہ ان کو تو شریعت نے کہا ہے کہ بھائی چھوڑ دو مرو گے. ورنہ ہمارے ایک ریلیٹو تھے شوگر تھی, ان کو منع کیا نہیں روزہ رکھو, ان کو کہا بہن رمضان اور روزہ نہیں, انا للہ ہو گیا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, سمجھ رہے ہو. تو اب شریعت پہ اپنی عقل کو تو ترجیح نہیں دینی چاہیے نا, لیکن بہرحال اب اللہ ان کی نیت اچھی تھی, اب انا للہ ہو گیا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ایک دم شوگر اتنی لو ہوئی ہے کہ وہ کو شوگر کو چینی کھانے کا بھی موقع نہیں ملا ان کو. بعض اب اتنی شوگر لو ہو جاتی ہے نا, وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا بھائی چینی کے ڈبے سے کیا لے کر آ چینی, وہ جو چائنیز نے کہا تھا نا. ابے یار تم لوگ بھول جاتے ہو, ایک چائنیز کے پاس گیا نا, ابے میں جو لطیفے چائنیز چنگ پونگ سنا رہا ہوں تو میرا خیال ہے چائنا والوں کو نہیں پتا, ادھر صدر میں ایک چائنیز ڈاکٹر ہے فل اردو بولتا ہے, غیر مسلم ہے, تو اس نے مجھے بتایا بھائی میں آپ کے سارے لطیفے سن رہا ہوتا ہوں, اردو آتی ہے اس کو ٹائٹ. میں نے کہا ہم تو چائنا والوں کو تو چنگ پونگ کر کے بڑا ہم نے بعض چیزوں میں ریکارڈ لگایا ہے. ایک چائنیز تھا, اس کا دوست ملنے کے لیے گیا, اس کا دوست یہ چائنیز بیمار تھا ہاسپٹل میں نا, آکسیجن لگی ہوئی تھی پائپ نیچے سے گزر کے جا رہا تھا, تو یہ پاکستانی دوست قریب جا کے کھڑا ہو گیا. جیسے ہی قریب جا کے کھڑا ہوا ہے فوراً چائنیز نے کہا چاں چی پا چی خاں چی پا چی پا چا 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 پا پا کرتے کرتے مر گیا. اب یہ پاکستانی دوست نے بولا یار این مرتے ہوئے کچھ بول کر گیا ہے تو یہ ہلکی بات نہیں ہے, کچھ مجھے نصیحت کر کے گیا ہے. اس نے وہ سارے الفاظ یاد کر لیے چاں چی پا چی پا کے, یار اس کا مطلب تلاش کرواتا ہوں. چائنا گیا پوچھا یار یہ میرے دوست نے یہ بولا تھا چاں چی پان چی پان اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا مطلب ہے الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا, سانس رک رہا ہے میرا, سمجھ رہے ہو. تو یہ کس پہ سنا ہے میں نے لطیفہ؟ ہاں تو وہ شوگر کی پیشنٹ بیچاری خاتون تھی جن کا شوگر میں انتقال ہوا نا روزہ رکھ کے, تو اب ان کو شوگر ایک دم اتنی ڈاؤن ہوئی ہے کہ یہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملا الو کے پٹھے چینی کے ڈبے سے چینی لا. رشتے دار تو حیران ہے نا, یہ ہو کیا گیا ہے نا, اما کو بیچاری کو عجیب سی ہو گئی ہے, تو وہ اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ بھائی چینی کھلا مجھے, کل شریف بعد میں پڑھ لینا ٹھیک ہے نا, پہلے چینی لے کر, اس سے پہلے ہی انتقال ہو گیا. خیر اللہ مغفرت فرمائے, بہت پرانا واقعہ, ابھی نیا واقعہ نہیں ہے یہ, تو اب تو مغفرت امیدیں ہو بھی گئی ہوگی اتنا ٹائم گزر گیا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ نا اپنی انگلیاں چبائیں گے جہنم میں نفرت سے, اپنے اوپر نفرت سے. تو اللہ پتہ ہے کیا کہیں گے, ان الذین کفروا ینادون, ان کو پکارا جائے گا اللہ کی طرف سے, فرشتے پکار کے کہیں گے لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, آج تمہیں اپنے اوپر بہت غصہ آ رہا ہے، جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اگنور کرتے تھے اور کہتے تھے ہٹو، یہ مولوی لوگ آ جاتے ہیں دین کی باتیں کرنے کے لیے، ہر وقت نماز اور ملک کی ترقی، ترقی اصل کیا ہے؟ انگریز چاند پہ پہنچ گیا اور یہ کہہ رہے ہیں زنا مت کرو، انگریز جناب جاپان نے ایسی ٹرینیں ایجاد کر لی ہیں سیکنڈ میں یہاں سے وہاں، اور یہ کہتے ہیں زنا مت کرو، شراب مت پیو، بھائی بھائی ان چکروں سے نکلو، ٹرینوں میں بیٹھو زوم کر کے یہاں سے وہاں پہنچو، تو کیا ہوگا؟ یہاں سے وہاں پہنچ جائے گا بھائی، بالآخر پہنچنا تو قبر میں ہی ہے نا، ہم اس کے قائل ہیں کہ ٹرینیں ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے جاپان میں، ایسا نہ ہو کہ ہم یہ جو بدحالی ہے ملک میں اس کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں یا پروموٹ کر رہے ہیں، ان حکمرانوں کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں یا اس بدحالی کو پروموٹ، ایسا نہیں ہے، لیکن پہل کیا ہے؟ پہلے اللہ کے اپنے بارے میں پوچھے گا، ٹرینوں کے بارے میں بعد میں سوال ہوگا، پر مگر اللہ کے ہو گئے تو ٹرینیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، یہ ٹرینیں بھی تو اسی وجہ سے خراب ہیں کہ کرپشن ہے، اگر اللہ کا خوف ہوگا تو کرپشن ختم، کرپشن ختم دو چیزوں سے ہوتی ہے، اللہ کے خوف سے یا قانون سے، انگریزوں نے قانون مضبوط کر لیا، وہاں بھی اللہ کے خوف سے نہیں ہے اتنا زیادہ کوئی مسئلہ، قانون بہت سخت ہے اس لیے کرپشن نہیں ہے، ہمارے ہاں تو بھائی قانون بھی نہیں ہے، اللہ کا خوف بھی نہیں ہوگا تو برباد ہو جائیں گے ہم لوگ، تو اللہ کیا فرمائیں گے ان سے کہ جب تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم تکبر کرتے تھے تو اللہ کو اس تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج اپنے اوپر آ رہا ہے، اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا، لیکن دنیا دار آدمی کیا کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی، میں نماز چھوڑ دیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، میں زکات نہیں دیتا کچھ بھی نہیں ہوتا، میں سود کھاتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، میں زنا کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج آ رہا ہے، فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تم میں حلم نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، مجھ میں کیا ہے؟ حلم ہے، میں نے کہا ایک وقت رکھا ہے حساب و کتاب کے لیے، یہ جو غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے نا، مظلوم مر رہے ہیں، ہمیں ترس آتا ہے تو کیا اللہ کو نہیں آتا ہوگا؟ لوگ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز میں بچوں کیسے خون میں لپٹے ہوئے، کیسا دل پگھلتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا؟ اللہ میں حلم بہت ہے، اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ہمیں بس اشکال ہوتا ہے نا، اے اللہ تو بڑا ظالم ہے، معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا، ہم اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو، لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو، تو اللہ تو کون سا معاذ اللہ کچھ کر رہا ہے؟ اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو ہرگز ان سے غافل مت سمجھو، اے اللہ جب تو سب دیکھ رہا ہے غافل بھی نہیں ہے، عذاب کیوں نہیں دیتا؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ کہتے ہیں میرا حلم ہے، حلم برداشت، میں نے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کا، اس وقت تک میں ظالم کو مہلت دیتا ہوں، دنیا میں بہت کچھ غلط ہوگا، اس سے بھی زیادہ غلط ہوا ہے دنیا میں، اور اے بھائی پیغمبر زکریا علیہ السلام، پیغمبر کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے، آج کسی ہم جو عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر اس پہ لعنتیں کیوں بھیجتے ہیں، حسین ابن علی کو قتل کیا نا اس نے کربلا میں، نبی کے نواسے کو، پوری دنیا میں کوئی ہے جو اس کا نام احترام سے لے ابن زیاد کا؟ اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے، اللہ نے اسے کچھ کیا؟ وہ پھر بھی گورنر رہا، نہ معزول ہوا، دندناتا رہا، اپنی طبی بہت مرا ہے وہ، آپ خود اندازہ لگاؤ آج کسی نیک آدمی کو کوئی قتل کرتے انسان کی روح کہاں اٹھتی ہے، نبی کے نواسے کے قتل پہ کیا ہوا ہوگا، یعنی کیسا کتنا بڑا جرم ہے نا، اور وہ گردن کاٹ کے نبی کے نواسے کی قاتل نے معاذ اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھی ہے، سامنے لا کے رکھے، کیا یعنی ذرا سا انسان کے سینے میں دل ہو کانپ جاتا ہے، یہ بات سن کے کانپ جاتا ہے، اور وہ بدبخت کیا کر رہا تھا، چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو ٹچ کر رہا تھا، وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ بس کر، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار ان ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، کتنا بڑا مقام ان ہونٹوں کا کہ ان ہونٹوں پہ نبوت کے ہونٹ ٹچ ہوئے، کتنا بڑا ظلم ہوا، تو کوئی زلزلہ آیا، کوئی آسمان پھٹا، بولو نا، کچھ بھی نہیں ہوا، کیوں؟ یہ آیت بار بار ہمیں تسلی دیتی ہے، لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو، لمح علم برداشت ہے. زکریا علیہ السلام تو پیغمبر تھے، کتنے مبارک پیغمبر، قرآن نے کیسا تذکرہ کیا زکریا علیہ السلام کا. سورہ مریم اٹھا کے دیکھو، جس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو زکریا علیہ السلام سے کتنی محبت تھی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. زکریا علیہ السلام بوڑھے، بیوی بانجھ، ساری زندگی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، محراب میں عبادت کرتے رہے ہیں ساری زندگی، اتنے محبوب پیغمبر. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے زکریا کو بڑھاپے میں خوشخبری دی، انا نبشرک بغلام، اے زکریا تجھے لڑکا بھی ملے گا اور اس کا نام ہم پہلے سے بتا دیں یحییٰ ہوگا، اور اس نام کا اس سے پہلے اس کائنات میں کوئی شخص، کوئی بیٹا نہیں گزرا، یہ نام بھی ہم سلیکٹ کر کے دے رہے ہیں. اور سیدن وحسورا، وہ سردار ہوگا، انتہائی درجے کا پاک دامن شریف ہوگا. اور یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اس کو نبوت ملے گی. کتنے بڑے فضائل زکریا علیہ السلام کے کہ ان کو ایسے بیٹا مل رہا ہے، معمولی تھے کیا جن کو؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں اللہ بڑھاپے میں مجھے کیسے بیٹا ملے گا، میری بیوی تو بانج ہے. اے بھائی اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قد خلقتک من قبل، اے زکریا میں نے تجھے پانی سے انسان بنا دیا تو بڑھاپے میں تجھے اولاد نہیں دے سکتا. پھر اللہ کہتے ہیں میں زکریا کو یہ پروٹوکول کیوں دے رہا ہوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، زکریا اور اس کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، راتوں کو اٹھ کے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر الحم سے جنت مانگا کرتے تھے اور جہنم سے پناہ. یعنی نیک لوگوں کی ساری صفات کس میں تھی؟ زکریا علیہ السلام میں. حشر کیا کیا بنی اسرائیل نے ان کا، زکریا علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں دشمنی میں پکڑ کے ان کے سر پہ آرا چلا کے دو ٹکڑے کیے. کوئی عذاب نہیں آیا اللہ کی طرف سے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو آپ کیا سمجھ رہے ہو گے اللہ ایسے ہی بیٹھا ہوگا، اس کو غصہ نہیں آ رہا ہوگا؟ اے بھائی اللہ یہ کہہ رہا ہوگا میرے پیغمبر کو تم نے اس طرح سے چیر دیا، کچھ بھی نہیں ہے. نا 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 نا، اللہ کہہ رہے آنے دو، آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. تو اللہ کا غضب انسانوں کے غضب سے کروڑہا گنا زیادہ، لیکن وہ غضب کا اظہار کیوں نہیں کرتا فوراً؟ کیونکہ اس کا حلم یعنی اس کی برداشت انسانوں کی برداشت سے کروڑہا گنا زیادہ. تو اللہ نے اپنے غضب کے اظہار کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے. اسی سے یہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ نے آخرت میں اتنا سخت عذاب کیوں رکھا ہے. یہ سخت عذاب اللہ کے غضب کا اظہار ہے. جب اللہ اللہ ہے تو اس کی ہر طاقت انسانوں سے کروڑہا گنا زیادہ، تو اس کا غضب بھی انسانوں سے کروڑہا گنا زیادہ، اور اس کی رحمت بھی انسانوں سے کروڑہا گنا زیادہ ہے. تو اس کی رحمت کا اظہار جنت کی صورت میں ہوگا، جس سے پتا چلے گا کہ رحمت کہتے کس کو ہیں. اور اس کا غضب ظاہر ہوگا آگ کی صورت میں، جس سے پتا چلے گا کہ غضب کہتے کس کو ہیں. تمہیں کیا پتا کہ غصہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ایک کمزور آدمی جب، یا جو غریب آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے تو کیسے دعوت دے گا؟ تو کہے گا کبھی ہمارے پاس آنا، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دال چاول کھلا دیں گے، بریانی کھلا دے گا. بڑا سیٹ جب کہے گا نا بیٹا ہماری دعوت میں آنا، پتا چلے گا کہ دعوت کہتے کس کو ہیں. اور جو بڑا بدماش ہوتا ہے وہ جب ناراض ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے بیٹا ابھی تو نے غصہ دیکھا نہیں ہے، جب میں تجھے ٹارچر کروں گا نا تجھے پتا چلے گا کہ میرا غصہ ہے کیا. کیونکہ انسانوں کے غصے ہیں. تو اللہ نے آگ میں جلانے کا انتظام کیا، اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے. یہ آگ کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا اظہار ہے. یہ تھی، اس لوگ کہتے ہیں نا جہنم میں آگ کیوں؟ بھائی اللہ کے غضب کا اظہار ہے، تو وہ اللہ ہے تو اس کے غضب کا اظہار ایسا ہی ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں جب یہ انگلیاں چبائیں گے تو اللہ کہے گا جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے، ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ اس وقت غصہ آتا تھا. فتق فرون، تم جب انکار کرتے تھے. تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ایک موت تو ہماری پیدائش سے پہلے، وہ بھی ہم مردہ ہی تھے نا، اور پیدا کر کے تو نے ہمیں دوبارہ موت دی، یہ دو قدرت دیکھی ہم نے. پھر تو نے ہمیں دو زندگیاں دی، ایک زندگی تو ہم نے دیکھ لی تھی، دوسری ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بار بار کہتے تھے کون پیدا کرے گا، دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے. تو خود اپنی بے عقلی بتا رہے ہوں گے کہ جو موت دے کے زندگی دے سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا. تو کہیں گے اللہ ہم نے دوسری زندگی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، مان لیا کہ حساب و کتاب ہے، لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے آرڈر کی۔ تو یہ نہیں دیکھا کرو کہ اس سے ہوتا کیا ہے بھائی۔ اگر ہاں، اللہ نے بعض دفعہ آرڈر میں خود ہی لچک رکھ دی ہے، اللہ نے کہا یہ آرڈر ہے، ضروری نہیں ہے۔ جیسے اللہ میاں نے ترغیب دے دی، چار شادیاں کرو، آرڈر دیا، لیکن بتا دیا فرض نہیں ہے، ورنہ سب چوڑے میں آ جاتے۔ ترغیب دے دی، فرض نہیں کیا۔ فرض کر دیتے خوش تو بہت ہوتے آپ اوپر اوپر سے، جب کرنے جاتے تو پتہ چلتا ہے یار یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ ترغیب دے دی کہ کرو، اچھی بات ہے۔ بعض چیزیں اللہ نے ترغیب نہیں دی ہیں، وہ آرڈر دیا ہے۔ نماز کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے، فرض ہے۔ داڑھی رکھنا کیا ہے میرے بھائی؟ فرض ہے، یہ آپشنل نہیں۔ غامدی صاحب نے تو انکار کر دیا، دین غامدی صاحب سے نہیں لو، علماء سے لو۔ بخاری مسلم کی واضح حدیثیں، آف اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، ہمت کر کے رکھ لو داڑھی۔ نظر کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے، کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ اور اگر غلطی ہو تو توبہ کرو اللہ سے، یا قوم استغفروا ربکم۔ نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا غلطی ہو گئی ہے، تو اس کا بھی اللہ نے تلافی کا طریقہ رکھا ہے، میری قوم اللہ سے توبہ کرو، اکڑ تھوڑی جاؤ، ہم سے غلطی ہوتی ہے، بس چھوڑا یار۔ ایک آدمی نے مجھے کہا مجھے فوش فلموں کی عادت ہے، اب میں توبہ کر کر کے تھک گیا ہوں، مجھ سے نہیں چھوٹ رہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ سے تجھے معاف کرنا بھی نہیں ہو رہا، تو توبہ کر کر کے تھک سکتا ہے، تو اللہ کہے گا کہ جب تجھ سے توبہ نہیں ہو رہی ہے تو میں کوئی معاف کرنے کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ انلزیمو کموہا وانتم لہا کاری ہوں۔ جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر وہ گالی نکل رہی ہے منہ سے، کیا کریں؟ تو کمبخت کر لے نا توبہ۔ ارے تیرے سے 100 دفعہ گناہ ہو گیا، اللہ کہہ رہے 101 دفعہ توبہ کر، آئندہ نہیں کروں گا، عزم کر اور بچنے کے اسباب اختیار کر، میں 101 دفعہ بھی کیا کروں گا؟ معاف کروں گا، پھر بچنے کی کوشش۔ لڑتا رہے یار ساری زندگی شیطان سے، پڈا ہے تیرا، کل آوازیاں شیطان کو تو کبھی گرا دے، کبھی شیطان تجھے گرا، پڈا رہے۔ جس دن تو نے ہتھیار ڈال دیے نا کہ مجھ سے نہیں ہوتا، اللہ کہہ گئے پھر مجھ سے بھی نہیں ہوتا، صحیح ہے نا۔ جب تک عاجزی دکھاتا رہے گا نا، لڑتا رہے گا اللہ سے۔ اللہ سے لڑنے کا مطلب معافیاں مانگتا رہے گا۔ تو اللہ کہتا ہے 100 دفعہ توبہ ٹوٹے، 101 دفعہ بھی قبول کروں گا میں۔ جہاں ہتھیار ڈال دیے مفتی صاحب مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، میں چھوڑو یار اب، تو بس چھوڑو، پھر جاؤ جہنم میں، اللہ کہے جاؤ۔ اس لیے بھائی گناہ ہو بھی رہے نا تو توبہ کا تعلق اللہ سے ختم مت کرو، پھر چھوڑو۔ بدنظری ہو گئی پھر توبہ کرو، پھر ہو گئی پھر توبہ کرو، پھر ہو گئی پھر توبہ کرو، پریشان ہو کے توبہ کرو، کسی بھی طرح سے کرو بھائی، چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے۔ کوشش جس دن چھوڑ دینا تو اللہ کہے گا جب تو خود جہنم پہ مطمئن ہو گیا ہے تو پھر ہم تجھے زبردستی نہیں بچاتے اللہ تعالیٰ، کہ نہیں تو کودنا چاہ رہا ہے، ہم کہیں نہیں میں نہیں، میں اللہ کہتے ہیں میں نے جہنم بھی کسی سلسلے میں بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی کسی کو بھیجنا ہے، میں نے یہ خالی نہیں رہے گی۔ جیسے ہمارے یہاں گورنمنٹ نلکے لگاتی ہے تو پانی کے لیے، لیکن وہ اکثر خالی رہتے ہیں، تو ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کس سلسلے میں آپ نے لائنیں بچھائی تھی، گورنمنٹ کہتی ہے سلسلہ چھوڑو پانی نہیں ہے۔ تو اللہ کے ہاں ایسی دھاندلی نہیں ہے کہ اللہ جہنم بنا دے اور کہ جائے گا اس میں کوئی بھی نہیں، بنائیے اللہ کو بتاتا اس کو بھروں گا میں انسانوں سے اور جنات سے۔ اسی طرح اللہ نے جنت بنائی اور اس میں بھی بہت سارے لوگ جائیں گے، دو چار آدمی نہیں جائیں گے، دو چار اسکالر کہتے ہیں کہ ہم ہی جائیں گے، ایسا دین پیش کرتے ہیں کہ یہی ہے باقی سارے گھاس کھا رہے تھے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ جنت میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے، اگر یہ سارے گمراہ ہوتے، یہ سارے علماء صلحاء حنفی مالکی شافی، 99% تو یہی ہیں حنفی مالکی شافی حنبلی، باقی 1% ہیں جو کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے، تو اگر وہ ٹھیک ہیں یہ سارے غلط ہیں تو پھر تو جنت میں کون جائے گا بھائی، 4-6 آدمی جائیں گے میرا خیال ہے۔ تو اس لیے یہ ٹائم ہی کا پتہ نہیں چل رہا مجھے یار۔ تو نماز تو اچھا 9 بجے ہے، میں سمجھ رہا ہوں، شکر ہے کہ بس ختم کر رہا ہوں میں، تو میں ٹاپک کہاں سے لے کے چلا تھا، کدھر نکل گیا میرے بھائی۔ اس لیے کہاں سے ہم چلے تھے، وہ جو قرآن کی آیت پڑی تھی نا، کہ اصل تو اللہ نے نافرمانی کی یہ برائی ہر جگہ اللہ نے بتائی ہے، کہ جو مذہب کو نہیں مانتے خوشیوں میں اترانے لگتے ہیں اور غموں میں وہ ہاتھ پاؤں ان کے ڈھیل، مایوسی ہوتے، فیوس ان قنوط، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو خوشیوں میں اترانا نہیں ہے، نعمت ملے اللہ کی بھیک سمجھنا ہے، کیا سمجھنا ہے؟ بھیک، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، گناہوں سے اور دور ہونے کی کوشش کرنا ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کو گھٹیا نہیں سمجھنا، ان سے تعلق ختم نہیں کرنا، اور جب پریشانی آئے تو بوکھلانا نہیں ہے، کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور ہم نے لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف جانا ہے، صبر کرنا ہے اس پہ، بوکھلانا نہیں ہے بھائی، جو مقدر میں طے ہو گیا اور ہمیں تو ویسے بھی پریشانیوں میں اس لیے جزا فضا کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کون سا اتنے نیک ہیں کہ اللہ میاں سارے چیزیں ہماری سیٹ کر کے چلائے, یا تو ہم سارے بالکل چھٹ چھٹ چل رہے ہوتے ہیں نا, ایک کام تو ہم کرتے نہیں اللہ کے کہنے پہ, پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ سے شکایت یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو بھائی تم کون سا ٹھیک چل رہے ہو؟ تو پریشانی میں صبر کرنا ہے, خوشیوں میں آپے سے باہر نہیں ہونا. یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جو نیک لوگ ہیں, دین پہ چلنے والے لوگ ہیں, ان کو صبر کی توفیق ملتی ہے. اب وہ ہیں کون لوگ, یہ صفات پیدا کیسے ہوں گی, یہ انشاءاللہ اگلے بیان میں. اب آگے بھی چلنا ہے نا, اسی آیت پہ تو نہیں ہم نے امام مہدی کا انتظار کرنا ہے, آگے بھی چلیں گے ہم تو انشاءاللہ اگلے ہفتے. پھر میں اس آیت کا اگلا حصہ بیان, یہ اصل میں ہے اتنا اہم حصہ نا کہ اگر پوری زندگی بھی اسی آیت کو بتاتے بتاتے گزر جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس میں اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے, انسان کی ساری برائیوں اور فسادات کی جڑ ہی یہ چیز ہے کہ خوشی میں اترانا اور غموں میں بے صبرا, یہ سارے جڑ ہی یہی ہے. اگر برداشت ہوگی نا تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا. تو تھوڑے سے پیسے آتے ہیں تو اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے, اور جب جاتے ہیں تو خودکشیوں کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. کھویا مسافر خانہ ہے یار, ٹرین میں جا رہے ہو, کبھی جگہ ملتی ہے کبھی نہیں ملتی, کبھی بس میں جگہ مل جاتی ہے کبھی جگہ نہیں ملتی. سفر ہے, مسافر خانہ ہے, کوئی رہنے کی جگہ تھوڑی ہے. اصل کیا ہے بھائی, اللہ کے حکم کو راضی کرنا ہے تو جنت کی صورت میں کامیابی ملے گی آخرت میں, وہ اصل ہے. اور جہنم کی صورت میں ناکامی ہوگی, وہ ناکامی کیا ہے, اصل ہے, اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اسی کی دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا, جو لوگ بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس عورت کے شوہر نے خرچے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی ہوں, اور اب بیٹے بھی ماں کو ہزار کا نوٹ چند چیزیں دے کر بری اس ذمہ ہو جائیں, تو وہ عورت سیونگ سرٹیفکیٹ کو منافع کے سیونگ سرٹیفکیٹ کے منافع سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتی ہے؟ نہیں. حوالے سو رہی ہے, اگر نہیں تو اپنے خرچے کیسے پورے کرے؟ دیکھو, حرام کھانے کی اجازت اس صورت میں ہے جب آپ بھوک سے مرنے لگو, سمجھ رہے ہو؟ ہماری جو اضافی ضرورتیں ہیں نا, وہ ہم نے بنا لی ہیں. اللہ کی نظر میں دو وقت کی روٹی ہے, تو اگر کسی خاتون کو دو وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی ہے تو پھر وہ ناجائز بھی اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے. دو وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی اگر تو, لیکن جب تک دو وقت کی روٹی مل رہی ہے تو اجازت نہیں ہے کسی بھی ناجائز کی طرف جانے کی. باقی اسلامک بینک سے حاصل ہونے والے منافع کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں, اسلامک بینک میں آپ استعمال کریں, لیکن بینک بھی فری میں زکات تھوڑی دے گا, وہاں بھی پیسے رکھیں گے تو دے گا نا. مائک دے دیں ان کو.
یہ لڑکے جو ہے نا جلدی کے چکر میں نماز کے آگے سے
گزر جاتے ہیں,
اکثر نہیں ہے, اکثر ہوتا ہے.
اچھا,
یہ آگے بیٹھنے کے چکر میں یہ نہیں دیکھتے ہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے. ابھی بھی میرے پاس سے جو ہے ایک دو ایسے طرح گزر گئے اور کوئی پتہ بھی نہیں چلا.
بھائی جب آگے آیا کریں دیکھنے, لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نمازی کے آگے سے گزر کے مت آئیں. کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب, ہم آپ سے بڑے ناراض ہیں, وہ اس بات پر کہ آپ کے پاس کوئی پرچی آتی ہے تو آپ فوراً پڑھ کے کہتے ہو کہ اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے, مہربانی کر کے آپ پوری پڑھ لیا کریں. اچھا یار, ایک ایک کر کے تو یہ اتنے سارے گرتے ہیں. ہم نے کبھی کئی دفعہ یہ سنا ہے کہ عرش سے اور کعبے سے بھی وہ مٹی بہتر ہے جو نبی کے قبر مبارک میں آپ کے بدن پر لگی ہوئی ہے, اس پر وضاحت فرما دیں. یہ مسئلہ پورا میں دلیل کے ساتھ نا پورا تیار کر کے جہلم پہنچا تھا کہ انجینئر کے سامنے بیٹھ کے بات کروں گا تاکہ دو منٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے المہند المفند میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ عرش سے افضل ہے. دیکھو کچھ عقیدے اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدے ہیں. انجینئر نے اس مسئلے میں اتنی دھاندلیاں کی ہیں, اتنی کلابازیاں کھائی ہیں نا, کہ وہ میں لے جا کے نا اسی کے سامنے, پہلے تو میں نے اس کے کلپ سنانے تھے کہ تم خود ایک جگہ دعوے پہ ٹکتے نہیں ہو, اتنی لمبی لمبی پھینکی ہے.
اس نے کہا یہ عقیدہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا ہے. تو میں نے جہلم میں اس کو پہلے کلپ چلانا تھا کہ یہ عقیدہ علماء دیوبند کا ایجاد کردہ ہے اس کے سامنے کہ آپ نے یہ کہا ہے. وہ کہتا ہے ظاہر ہے, کہتا ہے کہا ہے, کیونکہ میں پورا نوٹ کر کے گیا تھا, لیپ ٹاپ میں اس کے سارے کلپ بھی نکال کے رکھے ہوئے تھے. وہ مکرتا تو میں اسی کے سامنے اس کا کلپ سناتا, پھر میں بتاتا کہ گڑھا ہوا وہ چیز ہوتی ہے جو ایجاد کردہ ہو. تو یہ علماء دیوبند سے پہلے کتنے بزرگان دین, محدثین, فقہا کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے. حتیٰ کہ قاضی ایاز بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبی کی قبر کی مٹی وہ عرش سے افضل ہے. کتنے علماء کا عقیدہ ہی ہے, پورے میں نے ان کے سارے حوالے. تو وہ صاحب آئے نہیں مارکیٹ میں, تو کیا کرتے ہیں. اب میں اس کو ہلکا پھلکا ایکسپلین کرتا ہوں پورے حوالوں کے ساتھ, تو کبھی جب المحنت المفنت پہ ریکارڈنگ کرواؤں گا نا پھر پیش کروں گا. ابھی تو ظاہر ہے میں جو فوراً سوال آتا ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو کچھ عقیدے اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدے ہیں, ان میں دو رائے نہیں ہو سکتی. انجینئر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ عقیدہ اصولی ہی ہوتا ہے, یہ خود ایک لمبی پھیکی ہے. عقیدوں کی بھی دو قسمیں ہیں, کچھ عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں ان میں اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے, جیسے اللہ کا ایک ہونا اور پیغمبر کا آخری نبی ہونا عقیدہ تقدیر ہے, اور جنت اور جہنم کا وجود, یہ سب اسلام کے بیسک عقیدے ہیں. ان میں کوئی اختلاف کرے گا اسلام سے ہی خارج ہے. کچھ عقیدے ایسے ہیں جس میں اسلام نے واضح تعلیمات نہیں دی, ان میں انسان اجتہاد کر سکتا ہے, واضح تعلیمات نہیں دی اس میں, تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. اب یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ نبی کی قبر کی جو مٹی جو آپ کے جسم سے ٹچ ہو رہی ہے یہ عرش افضل ہے, یہ علماء دیوبند کے نزدیک اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے. علماء دیوبند کی رائے یہ کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی ٹھیک ہے, اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ عرش یہ مٹی سے افضل ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ہمارا ہی رائے یہ ہے کہ یہ والا یہ زیادہ ٹھیک ہے کہ عرش قبر کی مٹی یہ عرش سے افضل ہے. علماء دیوبند کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے, وہ کہتے ہیں یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے, کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں صریح نصوص نہیں ملتی. تو جب صریح نصوص نہیں ملتی ہیں تو کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہو. اب انجینئر علی مرزا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو قرآن کی کوئی ایک آیت یا نبی کی کوئی ایک حدیث بتا دو جس سے پتہ چلتا ہو کہ عرش مٹی سے افضل ہے. ایسی بھی کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. میں جب جہلم میں سامنے جا کے بیٹھتا تو میں انجینئر کو کہتا کہ تم نے یہ دعویٰ کیا کہ عرش افضل ہے مٹی سے, تو اس افضلیت پہ کوئی آیت پیش کر دو. قیامت آ جاتی وہ اس پہ کوئی آیت پیش نہیں کر سکتا تھا. تو تمہارے جو عقیدہ ہے اس پہ بھی تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. انجینئر کا عقیدہ یہ ہے نا کہ عرش مٹی سے افضل ہے, تو اس پہ کوئی آیت پیش کرو, تو اس پہ کوئی آیت پیش نہیں کرتا. اس کا مطلب تم نے جو عقیدہ رکھا ہوا ہے اس پہ بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. پھر میں اس کا لیپ ٹاپ پہ کلپ چلاتا کہ تم نے جو آیت پیش کی ہے نا اس کا بھی ترجمہ ہمیشہ کی طرح تم نے غلط کیا ہے. ڈنڈیاں مارنے اور غلط ترجمے کرنے پر تم چیمپئن ہو. وہ بہت ہوشیار تھا, سامنے بیٹھا نہیں, اس کو پتا تھا یہ بندہ آیا ہے خالی نہیں آیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, مال لے کر آیا ہوگا یہ. تو میں لیپ ٹاپ میں اس کا کلپ ہم نے رکھا ہوا تھا اور ساتھیوں کے ذمہ لگائے ہوئے تھے, جیسے میں یہ بولوں تو تم نے یہ کلپ چلانا ہے. تو ہم نے سامنے چلانا تھا, کیمرے میں بھی کرنا تھا یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس نے وہ والی آیت بھی غلط پڑھی ہے, اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا, اس آیت کو بھی غلط پڑھا ہے پروننسیشن, یعنی پڑھنے میں بھی ماشاءاللہ غلطیوں کے ماسٹر ہیں, تو اور ترجمے میں بھی گڑبڑ کی ہے. تو یہ جو آیت ہے نا کہ عرش کی فضیلت, تو ہم عرش کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں, افضلیت کے منکر ہیں. عرش کی فضیلت پر تو قرآن کی بہت ساری آیتیں ملیں گی آپ کو. فضیلت الگ چیز ہے, افضلیت الگ چیز ہے. دیکھو موسیٰ کی فضیلت پر قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ابراہیم موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت پر قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں یا نہیں؟ افضلیت کے نبی سے بھی افضل تھے, اس پر کوئی ایک آیت بھی ہے بھائی؟ افضل کہتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں, یعنی تمام پیغمبروں کے مقابلے میں. ابراہیم علیہ السلام فضیلت والے ہیں, تمام پیغمبروں کے مقابلے میں افضل نہیں ہیں. تمام پیغمبروں کے مقابلے میں افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو عرش کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہے. کیا عرش قبر کی مٹی سے افضل ہے یا افضل نہیں ہے,
نہ اس کے نہ ہونے پر کوئی قرآن و سنت میں دلیل ہے نہ ہونے پر کوئی دلیل ہے. جب نہ ہونے پر ہے نہ ہونے پر ہے تو پھر جو عقیدہ رکھ لو. سمجھ رہے ہو؟ کوئی بھی عقیدہ اس میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. اب ایک عقلی دلیل رہ جاتی ہے جو انجینئر نے دی ہے, جو انجینئر جیسے لوگ دیتے ہیں, وہ یہ کہ بھائی نبی کی قبر کی مٹی افضل اس لیے کہی جاتی ہے نا کہ نبی کی مٹی جسم سے ٹچ ہوتی ہے. تو عرش کس سے ٹچ ہوتا ہے؟ اللہ سے. تو ٹچ ہونے کی بیس پر اگر فضیلت دی جائے گی تو عرش کو دی جائے گی. اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں یہ, لیکن ڈھیٹ لوگ بہت ڈھیٹ ہیں. اس کا جواب انجینئر ہی کے کلام میں موجود ہے. اگر میں جہلم میں اس کے سامنے بیٹھتا, وہ مجھے بیٹھنے دیتا, تو میں اسی کا کلپ چلاتا کہ تم خود اس کے قائل ہو. اس نے خود اپنے کلپوں میں یہ اعتراف کیا ہے کہ عرش پر اللہ ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کو یوں نہیں بیان کیا جا سکتا کہ عرش اللہ کی ذات سے ٹچ ہو رہا ہے. یہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ عرش پر ہے کما ہو اللہ اقم بشانی ہی, جیسے کہ اس کی شان ہے ہمیں نہیں پتا. جبکہ جو مٹی جسم سے ٹچ ہو رہی ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے. تو یہاں ٹچ ہونا یقینی ہے, وہاں کا کیفیت مجہول ہے. اس لیے یہ 100% دلیل بنتی نہیں ہے کہ عرش کو اس بیس پہ ترجیح دی جائے کہ وہ اللہ سے ٹچ ہو رہا ہے. بھائی اس کی تو ٹچ ہونے کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے. یہاں ٹچ ہونے کی کیفیت ہم بیان کر سکتے ہیں. اس لیے اب یہ مبہم ہو گئی بات. تو اب نتیجہ ایک ہی نکلے گا, عرش بھی اللہ کی مخلوق جو بہت فضیلت والی, اور پیغمبر کے جسم سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق, وہ بھی بہت فضیلت والی. تو اللہ کی ایک مخلوق کو اگر کوئی اللہ ہی کی دوسری مخلوق پر ترجیح دے تو نہ یہ بدعت ہے, نہ یہ گمراہی ہے, نہ یہ شرک ہے. اللہ پہ ترجیح دیں گے تو شرک ہوگا. اللہ پہ کون ترجیح دے رہا ہے بھائی کہ نبی اللہ سے افضل یا نبی کی مٹی اللہ سے افضل؟ اللہ سے تھوڑی, ہم کس سے ترجیح دے رہے ہیں؟ عرش سے. تو عرش بھی تو مخلوق ہے نا اللہ کی, اللہ نے بنایا. پیغمبر کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور اس مٹی کو جو پیغمبر سے ٹچ ہو رہی ہے اس کو کس نے بنایا؟ تو آپ اللہ کی ایک مخلوق کو اللہ کی دوسری مخلوق پہ فضیلت دیں تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ ہم اللہ کی توہین کر رہے ہیں یا پیغمبر کا مقام اللہ سے بھی بڑھا رہے ہیں؟ نہ نہ نہ, پیغمبر کا مقام اللہ کی مخلوق سے بڑھا رہے ہیں, اور پیغمبر کے جسم سے ٹچ ہونے والی مٹی کو ایک اللہ کی مخلوق پہ فضیلت دے رہے ہیں ہم. تو لہذا دلیل نہ ادھر ہے قرآن و سنت میں واضح, نہ ادھر ہے. لہذا کوئی بھی عقیدہ رکھ لے اس میں تو علماء دیوبند اس کو گمراہ نہیں سمجھتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علماء دیوبند نے یہ والا عقیدہ پھر کیوں رکھا؟ بھائی جب دونوں عقیدے رکھے جا سکتے ہیں تو علماء نے اس کو ترجیح کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ کہ علماء دیوبند فرقہ پرست نہیں ہے. انہوں نے کوئی نئے فرقہ نکالا نہیں. انہوں نے کہا جو سارے شافی, حنبلی, مالکی, حنفی, جتنے بھی مجتہدین, ائمہ, محدثین گزرے, چونکہ سب کا یہی عقیدہ تھا لہذا ہم بھی کیا رکھتے ہیں؟ یہی عقیدہ رکھتے ہیں. ڈیڑھ اینٹ کی مسجد نہیں بناتے ہم. جن کو ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانے کا شوق ہے انہوں نے کہا نہیں یہ والا نہیں ہے. حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اتنے متشدد اور سخت سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے بھی اس عقیدے میں صرف اتنا اشکال کیا ہے کہ اجماع کا دعویٰ محل نظر ہے. بس کہ اس پہ یہ کہنا کہ عرش قبر کی مٹی یہ عرش سے افضل ہے, اس پہ اجماع کا دعویٰ کرنا محل نظر ہے. لیکن ان سے پہلے جتنے علماء گزرے ہیں انہوں نے تو اجماع کا دعویٰ کیا ہے بہت سونے. تو یہ عقیدہ تو, اور آپ جاؤ, آپ کہتے ہیں یہ علماء دیوبند کا ہے, عرب کا بھی یہی ہے. آپ جاؤ وہاں کویت کی جو علماء کی کمیٹی ہے, یہ سارے ریفرنسز میں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے رجسٹر میں, ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں میرے پاس, ضائع نہیں, بکری نے نہیں کھائے, وہ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا, تو جیسے ٹائم ملے گا انشاءاللہ ہم اس کو ڈالیں گے. ٹائم اس لیے نہیں ہے کہ ہم پارے گئے, ہم اس لیے کہ ہم اور دوسرے کاموں میں مشغول ہیں, وہ بھی دین ہی کے کام ہیں. تو یہ تو صرف اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا. ہمیں تو واضح نصیحت, ابھی پھر میرا باہر کا ملک کا دورہ ہونے والا ہے, وہ پتہ نہیں 15 دن کا, 1 مہینے کا, کئی ملکوں کے دورے ہیں. تو یا تو ہم وہ دورے چھوڑ دیں, یہی کرتے رہیں, اسی کو پکڑ کے بیٹھے رہیں. یہ تو بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو پھینکتا رہے گا. تو لیکن وہ پورا میرے پاس تیار پڑا ہوا ہے مال, کبھی بھی جو شایا ڈال دوں گا نیٹ پہ میں, ٹھیک ہے نا. اس کے پاس جواب نہیں ہے, بالکل کوئی جواب نہیں ملے گا اس کو بےچارا. ہم تو سامنے بیٹھتا نا تو ہم چلاتے کائنڈلی, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ تو خود مان رہے ہیں کہ عرش پر اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. جب معلوم نہیں ہے تو یہاں ہمیں معلوم ہے. تو یہاں ٹچ ہونا کیا ہے؟ میں بھی اسی کا قائل ہوں کہ اللہ عرش پر ہے, لیکن کما ہوا لائقم بشانی, اس کی کیفیت میں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, بس اللہ عرش پر ہے, ہمیں نہیں پتا کیسے ہے. تو علماء دیوبند نے یہ عقیدہ اس لیے رکھا کہ علماء دیوبند نیا فرقہ نہیں بنانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا جو ساری دنیا کے علماء صلحہ کا چلا آ رہا ہے, وہ بھی میرے پاس پوری رجسٹر میں نا صدیوں سے لے کے بہت سارے علماء کی تاریخ وفات کے ساتھ ہم نے ان کی کتابوں سے ان کے عقیدے نکالے تھے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں عرش قبر کی مٹی عرش سے افضل, فلاں بھی یہ کہتا ہے, فلاں بھی یہ, پورا صدیوں سے, اور یہ محدثین ہیں, ان کے خلاف انجینئر ایک لفظ نہیں بول سکتا, سمجھ رہے ہو. تو اور آپ جاؤ کویت کے جتنے علماء, ہم نے وہ کویت کے علماء کی کمیٹی ان کے دار الافتاء سے بھی نکالا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ تو آج کے علماء ہیں, وہ تو دیوبندی نہیں کہلاتے اپنے آپ کو, وہ عرب کے بھی یہی ہے کہ بھائی قبر کی جو مٹی ہے یہ عرش سے افضل. البتہ سلفی علماء نے اس میں اختلاف کیا, وہ بھی سعودی عرب کے چند سلفی, سارے سلفی بھی نہیں, تو ہماری نظر میں وہ بھی گمراہ نہیں ہے کیونکہ یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے نہیں. لیکن انجینئر تو اجماع کے لفظ پہ ہی مار کھا جائے گا, کیونکہ اس کا کلپ ہم لے کر گئے تھے, اس نے خود کہا کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, اجماع خود دلیل ہوتا ہے. تو ہم نے خود اس میں نقل کیا ہے کہ فلاں فلاں صدی کے عالم نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اجمعوا, امت کا اجماع اس مسئلے پر. ایک مسئلہ یہ, اسی طرح یہ حیات النبی کے مسئلے میں بہت ڈنڈی ہماری انجینئر نے. بھائی المحند علی المفند میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں دنیاوی زندگی اور برزخی زندگی کے ساتھ. اس پہ اس نے کہا لو دنیاوی کہہ دیا, واہ بہت مذاق اڑایا ہے. تو اس کا کلپ میں خود چلاؤں گا, میں جب گیا تھا نا جہلم اس کا کلپ لے کے گیا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. تو آپ کا جو جسمانی کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب دنیاوی سے ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. اصل میں برزخی حیات ہے نبی کی, لیکن اس کو تشبیہ دی گئی ہے دنیاوی حیات سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حیات کا اس جسد اطہر سے تعلق ہے. کس نوعیت کا تعلق ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, کیونکہ بہت پاورفل برزخی حیات ہے, اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے, عین دنیاوی نہیں قرار دیا گیا اس کو. اس پر علماء دیوبند کی تصریحات ہیں کہ عین دنیاوی نہیں ہے, دنیاوی سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو اگر آپ کو اس تشبیہ پر اشکال ہے تو میں انجینئر سوال کروں گا کہ آپ کا کلپ میرے پاس موجود ہے, اس میں آپ کہہ رہے ہو جسمانی حیات کے ساتھ. تو تم جب جسمانی بول دو تو تمہارے اسٹوڈنٹ پی جاتے ہیں, ہم نے دنیاوی بول دیا تو ہم مشرک ہو گئے. بڑے ڈھیٹ اسٹوڈنٹ ہیں یار اس کے, آپ کو کہتا ہوں بڑے ڈھیٹ ہیں. اصل عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ علماء دیوبند اس کو دنیاوی نہیں سمجھتے, دنیاوی جیسی سمجھتے ہیں. جیسی کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کسی کو کسی سے تشبیہ دیتے ہیں تو تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ نہیں مان رہے. جیسے دیکھو میں کہتا ہوں زید شیر جیسا ہے, اس کا مطلب میں نے مان لیا کہ شیر نہیں ہے وہ. اگر شیر ہوتا تو میں شیر جیسا کہتا اس کو؟ شیر کو کبھی کہا جائے گا شیر جیسا؟ تو علماء نے کہہ دیا دنیاوی جیسی. تبھی اردو ترجمہ جو المحند المفند کا چھپا ہے نا, اس میں ہر جگہ یہی ہے کہ دنیاوی کی طرح ہے. تو کی طرح کا مطلب مان لیا کہ دنیاوی نہیں ہے. طرح کیوں کہہ دیا بھائی تشبیہ میں؟ جیسے زید کو جب آپ کہتے ہو شیر جیسا ہے تو اگلا آپ سے پوچھے اس کی تو زید کی تو دم بھی نہیں ہے, زید کی تو نوکیلے دانت بھی نہیں ہے. ہم کہیں گے کس میں تشبیہ دی ہے؟ بہادری میں. تو جب علماء دیوبند نے کہہ دیا کہ وہ دنیاوی کی سی ہے, عربی میں یہ الفاظ نہیں ہے کیونکہ تشبیہ میں مبالغہ جب کیا جاتا ہے تو تشبیہ کے الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں. جیسے جب میں کہوں زید تو شیر ہے, شیر. اب دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا زید شیر جیسا ہے, میں کہہ رہا ہوں زید کیا ہے؟ شیر. اب اگلا آ کے کہے آپ نے کہا زید شیر ہے, زید کی تو نہ دم ہے نہ وہ دھاڑتا ہے, تو میں کہوں بھائی شیر جیسا ہے. اب کہیں جیسے کے لفظ تو آپ نے استعمال نہیں کیا. میں کہوں گا بھائی میں تشبیہ میں مبالغہ کر رہا ہوں, بہت بہادر ہے گویا کہ شیر ہے, لیکن حقیقت میں شیر نہیں ہے. تو علماء دیوبند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کو برزخی کہا ہے, لیکن تشبیہ دنیاوی سے دینے کے لیے حرف تشبیہ کو حذف کر دیا تاکہ مبالغہ پیدا ہو. اردو ترجمے میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ دنیاوی کی طرح ہے وہ. اب علماء دیوبند سے آپ پوچھیں کہ آپ نے دنیاوی کی طرح قرار دیا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء دیوبند بتائیں گے بھائی پہلا مطلب تو یہ کہ دنیاوی ہے نہیں, اگر ہوتی تو ہم کی طرح تھوڑی کہتے, برزخی تھوڑی کہتے پھر ہم اس کو, جبکہ انجینئر نے الزام یہ ڈال دیا کہ اس کو دنیاوی مانتے ہیں گویا موت ہوئی نہیں ہے. ابے بھائی تم ہم پر ایسی چیز ڈال رہے ہو جس کے ہمارے اکابر قائل ہیں ہی نہیں. کسی کی بات کا مطلب انہی سے پوچھا جاتا ہے نا. تو علماء کہیں گے پہلی بات تو یہ کہ وہ دنیاوی ہے نہیں, وہ برزخی ہے, تبھی ہم ورنہ دنیاوی سے تشبیہ نہ دیتے. دوسرا سوال پھر ہم علماء دیوبند سے پوچھتے ہیں کہ حضرت پھر آپ نے تشبیہ کیوں دی ہے, جب دنیاوی نہیں ہے تو دنیاوی سے تشبیہ کیوں دے رہے ہو؟ تو جب دیکھو کوئی شخص کہتا ہے نا زید شیر جیسا ہے, تو آپ زید سے جا کے پوچھو گے کہ شیر سے تشبیہ کیوں دے رہے ہو, تو وہ جواب میں کہے گا, ایکسپلین کرے کہ بہادری میں شیر کی طرح ہے, تو اس کی ایکسپلینیشن کو مانو گے یا ڈھنڈورا پیٹو گے, جھوٹ بول رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ مانو گے نا کہ یار اچھا ویل ڈن, زبردست شیر جیسا مطلب بہادر, ویل ڈن, بالکل بہترین تشبیہ دی آپ نے. تو علماء دیوبند سے پوچھا جائے آپ نے دنیاوی سے تشبیہ کیوں دی, تو ہمارے پاس اس کے دو جواب ہیں, ایک انجینئر کو دینے کے لیے, ایک پبلک کو دینے کے لیے. انجینئر کو دینے کے لیے تو آسان جواب ہے کہ تو نے جسمانی سے تشبیہ کیوں دی, صحیح ہے نا؟ تو وہ جو تشبیہ تو جسمانی کے, انجینئر نے کہا کہ وہ برزخی ہے جسمانی ہے, تو تیرا جو جسمانی کا مطلب ہے وہ کیا مطلب ہے تو بتا دے, ہم دنیاوی کا مطلب تجھے خود بتا دیں گے. تو جو مرضی پھینکتا رہے بیٹھ کے, تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہ تو قیامت آ جائے گی, لٹک الٹا لٹک جائے گا, جواب نہیں دے گا. اور جو جواب دے گا وہی علماء دیوبند کا بھی جواب ہوگا کہ تو جب اس کو جسمانی سے تشبیہ دے سکتا ہے تو ہم نے اس جسمانی کے بجائے دنیاوی کا لفظ استعمال کر لیا, کیونکہ دنیا میں جسم کے ساتھ حیات ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو تعبیر کا فرق ہے. دوسرا جو علمی جواب ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی سے تشبیہ پاور, طاقتور ہونے میں دی ہے. دیکھو برزخ میں ہر ایک کو زندگی ملتی ہے, کافر کو بھی ملتی ہے, تبھی تو اس کو عذاب کا احساس ہوتا ہے. اگر بالکل ہی مردہ ہو گیا ہوتا تو نہ عذاب ہوتا, کافر کو تو ثواب نہیں ہوتا ہی نہیں عذاب کا, اور مسلمان کو قبر میں کیا ملتا ہے؟ نعمتیں ملتی ہیں. تو یہ حیات ہی کے تو اثر ہیں. بالکل گمسم ہو جانا, مر کے بالکل فنا ہو جانا, یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے. ہم تو کہتے ہیں برزخ میں انسان کو حیات ملتی ہے, جیسے فرعون کو بھی حیات ملی ہے برزخ میں. اللہ کہتے ہیں پانی میں گیا, داخل کہاں ہوا ہے؟ آگ میں. اب جہاں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے یہ فرعون کی قبر ہے جو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہے تو یہ قبر, لیکن یعرضون علیہا غدوا وعشیا, صبح و شام اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. تو آگ میں جلانے کا احساس مردوں کو ہوگا یا زندوں کو ہوگا؟ زندے کو ہوتا ہے, مردے کو تھوڑی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب وہاں ایک الگ قسم کی زندگی ملی ہوئی ہے فرعون کو, جس زندگی کی وجہ سے اس کو جلنے کا تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو کافر کو بھی زندگی ملتی ہے, مسلمان کو بھی زندگی ملتی ہے, شہید کو بھی زندگی ملتی ہے, پیغمبروں کو بھی زندگی ملتی ہے. تو جیسے جیسے آپ کا درجہ بلند ہوگا یہ زندگی پاورفل ہوتی چلی جائے گی. تو پیغمبروں کو سب سے زیادہ پاورفل زندگی ملتی ہے برزخ میں. اس پاور اور طاقت کی وجہ سے اس کو تشبیہ کس سے دی ہے؟ دنیاوی سے. یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبر میں حیات ملی ہے اس حیات کا اس جسم سے بہت پاورفل تعلق ہے, کمزور تعلق نہیں ہے, بہت پاورفل. اور پاورفل تعلق تو دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے, اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دے دی کہ بہت طاقتور تعلق ہے, وہ کمزور تعلق نہیں ہے. اور اسی قبر اثر میں اس کا تعلق ہے. اس تعلق کی نوعیت کیا ہے, قسم کیا ہے, یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کی مثال ہے قرآن کہتا ہے شہداء زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو جب شہید زندہ ہوگا تو پیغمبر زندہ نہیں ہوں گے قبر میں؟ شہید, پیغمبر کا مقام شہید سے کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے؟ تو پیغمبروں کی یہ حیات دلالت النفس سے ثابت ہے. تو اس لیے علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے بھائی, پیغمبروں کی زندگی قبر میں برزخی ہے. تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ دنیاوی کی طرح ہے. وہ جس کو انجینئر نے تشبیہ دی ہے جسمانی ہے. تو تم جب تشبیہ دو تو کوئی تم پوچھنے والا نہیں ہے. ہم تشبیہ دیں اور ہم وہ تشبیہ دے رہے جو علماء اکابر دیتے آئے ہیں صدیوں سے. تو اس لیے یہاں بھی سامنے بیٹھتا مزہ آتا, سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو یار, آپ سے تھوڑی ہمارا جھگڑا ہے اس میں. جھگڑا جس سے ہے وہ بیٹھا نہیں سامنے, وہ بیٹھے گا بھی نہیں قیامت تک. کہ اگر رات کو کیوں آئے تھے, حالانکہ رات کو آئے تھے تو اسٹے تو دن میں بھی کیا تھا نا ہم نے. آنے سے کیا ہوتا ہے بھائی, آپ کی شادی کل شام 4 بجے ہے لاہور میں, فرض کرو شام کو 4 بجے شادی ہے, آپ دولہا رات ہی کو لاہور پہنچ گیا خوشی میں, اب لڑکی والے رشتہ توڑ دیا, رات کو کیوں آئے تم, رات کو کیوں آئے؟ وہ بولے گا بھائی آیا رات کو ہوں, شادی تو 4 بجے ہی ہوگی نا دن میں. تو میں اگر جہلم رات کو گیا تھا تو بھائی بحث ہم نے رات 2 بجے تھوڑی کرنی تھی, بحث کے لیے آپ بتا دیتے اتوار کو اکیڈمی میں آ جاؤ 2:30 پہ, ہم رات کو تھوڑی آتے, ہم رات کو تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. تو وہ اٹ پٹانگ پھینکی. اسی طرح یہ جو عقیدہ ہے
کہ علماء دیوبند جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم قبروں سے فیض کے قائل ہیں. ابھی تو میں ہلکا پھلکا انداز میں بیان کر رہا ہوں, ظاہر ہے ابھی یہ تو اچانک سوال آ گیا نا, ورنہ تو اس لیے تو پوری وہی جو دلائل میں لے کر گیا تھا نا وہ ریکارڈ کرنے کے اصل میں پورے ریفرنسز کے ساتھ. تو یہ جو علماء دیوبند پہ اس نے اعتراض کیا ہے کہ علماء دیوبند نے یہ لکھا ہے کہ ہم قبروں سے فیض کے قائل ہیں, اس طریقے پہ نہیں جو عوام کا طریقہ ہے, اس طریقے پہ جو خواص کا ہے. تو دیکھو یہ کہتا ہے دیکھو علماء دیوبند بھی قبروں سے مدد مانگنے کے, بھائی کس نے لکھا ہے کہ استمداد کے قائل ہیں؟ استمداد مدد طلب کرنا قبروں سے الگ چیز ہے, فیض الگ چیز ہے. اور آگے علماء نے بیان کر دیا, دیکھو جب بھی کسی سے فیض حاصل کیا جاتا ہے اس کی دو قسمیں, ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کے. اسباب کے تحت جب آپ کسی سے فیض حاصل کرتے ہو یہ شرک نہیں ہے, شرک ہمیشہ اس کو کہا جاتا ہے تو اسباب سے ہٹ کرو. جیسے مدد مانگنا یہ بھی تو ایک فیض ہے نا, میں آپ سے مدد مانگتا ہوں پانی لے کر آؤ, آپ اسباب کے تحت چلتے ہوئے جاؤ گے کولر سے نلکے سے پانی کھولو گے لے آؤ گے, یہ شرک کہلائے گا کیونکہ یہ اسباب کے تحت آ رہا ہے. اور ایک ہے اسباب سے ہٹ کے, طوفان آ گیا, قحط پڑا ہوا ہے, کوئی پانی کا نظام نہیں ہے, اب اللہ سے مانگا جائے گا. اب مخلوق سے مانگو گے اس کا مطلب آپ مخلوق کو مختار کل سمجھتے ہو, یہ شوں کر کے لے آئے گا. تو یہ غیر اللہ کی مدد یا یہ فیض یہ اسباب سے ہٹ کر ہے. تو علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ قبروں سے اس فیض کے قائل نہیں ہے جو عوام جس کے قائل ہے, عوام اسباب سے ہٹ کے فیض کے قائل ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان مردوں کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں, جب بھی ان کو پکارا جائے گا یہ بزرگ ہماری حاجت پوری کریں گے. اگر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہوتا تو توحید کے سب سے بڑے علمبردار علماء دیوبند نہ ہوتے, کبھی کسی دیوبندی کو دیکھا قبروں سے جا کے مانگ رہے. اور اگر آپ کتابوں کے ریفرنس دے دو نا, انجینئر صاحب ہو سکتا ہے فلاں دیوبندی قبر پہ مانگ رہا تھا, تو بھائی ہم اس کے پابند نہیں ہیں, غلط کر رہا تھا, ہم سے پوچھ کے تھوڑی کر رہا ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی دیوبندی اٹھ کے کچھ بھی کر لے تو آپ علماء دیوبند کو بدنام کرنا شروع کر دو. جو محنت المفنت کا عقیدہ ہے اس کے مطابق قبر سے مانگنا حرام ہے. تبھی ہم میں تو علماء دیوبند کا بہت ہی ادنا سا شاگرد ہوں, کبھی آپ نے ہمیں دیکھا قبروں سے مانگتے ہوئے؟ تبلیغی جماعت تو علماء دیوبند کی بنائی ہوئی جماعت ہے نا, کبھی ان کو دیکھا قبروں سے مانگتے ہوئے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے پہ نہیں جس طریقے پہ عوام قائل ہے, عوام اسباب سے ہٹ کے قائل ہے, ہم اس فیض کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت. اور اسباب کے اندر قبر کا فیض یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی, حضرت عائشہ سے سفارش کی, مجھے کہاں دفن کیا جائے؟ نبی کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ نبی کی قبر پہ جو اللہ کی رحمتیں پڑیں گی وہ مجھ پہ بھی ہوں. تو یہ بھی تو قبر کا فیض ہے, سمجھ میں آ رہی؟ ایک آدمی کے ساتھ ہم دفن ہو تاکہ اس قبر کا فیض ملے. فیض ملنے کا مطلب کیا ہے آپ کو نہیں پتا, ہم سے پوچھو. فیض ملنے کا مطلب جو اسباب کے تحت جو اللہ دے گا, یہ بزرگ نہیں دیں گے کہ بھائی اللہ ان کی قبر پہ جو رحمت بھیجے گا وہ رحمت ہماری قبر پہ بھی ہوگی. تو یہ بھی تو فیض کی ایک قسم ہے, ہم اس قسم کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت ہو, جو اسباب سے ہٹ کر ہے اس فیض کے ہم قائل نہیں ہیں جو شرک کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح حدیث میں آتا ہے فزوروہا فإنہا انی نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروہا فإنہا تذکر الآخرۃ, قبروں کی زیارت کیا کرو اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو ہم قبرستان فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہ فیض ہمیں کیا ملتا ہے؟ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ فیض ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی تو فیض ہے. جب آپ قبر پہ جاؤ گے کون یاد آئے گا؟ تو یہ اسباب کے تحت فیض ہے. تو علماء دیوبند اس فیض کے قائل ہیں جس کی کوئی لاجک ہو اور اسباب کے تحت ہو. جو اسباب سے ہٹ کے فیض ہے اس کے ہم قائل نہیں ہیں. ہوتے تو ہم قبروں میں جاتے ہیں, ہم تو قبروں سے روکتے ہیں لوگوں کو, ہم تو شب برات میں نہیں جانے دیتے جب ساری دنیا جا رہی ہوتی ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے؟ میں نے تو فالج والے کا واقعہ سنا ہے نا, میرے پاس آیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے, میں ایک بزرگ کی قبر پہ جانا چاہ رہا ہوں. تو مجھے بہت لوگوں نے کہا مزار پہ جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا. میں نے کہا جس کی قبر پہ جاؤ گے ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کریں گے؟ تو ہمارے اکابر کا تو یہ عقیدہ ہے. کبھی دیکھو مولانا شلبی تھانوی کی قبر پہ کوئی گیا ہو دعائیں مانگنے, ان سے سادہ سی قبر ہے. جتنے میرے اکابر ہندوستان میں, ایک بالش قبر اور بالکل سادہ. دارالعلوم کرنگی چلے جاؤ, جامعۃ الرشید کا قبرستان ہے قریب میں, وہاں چلے جاؤ, کسی قبر پہ آپ کو کوئی مدد مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو آپ ایک چیز علماء دیوبند کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو جس سے وہ بری ہیں؟ ہاں کتابوں سے آپ واقعہ نکال سکتے ہو فلاں نے یہ کیا فلاں نہیں, بھائی ہم اس کے
اس کو غلط قرار دیتے ہیں بغیر کسی تاویل کے. جس نے کیا وہ خود ذمہ دار ہے, چاہے کوئی بھی ہو, کائنم من کان. اچھا, بعض دفعہ علماء دیوبند میں سے بعض سے ایسے کام ثابت ہیں جو شرک نہیں ہیں لیکن شرک کا ذریعہ ہیں, وہ تو اس کو ہم اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں, چاہے کتنے بڑے بزرگ سے ہو. ہم کہتے ہیں یہ شرک تو نہیں ہے, اس کی تاویل ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ شرک کا ذریعہ ہے لہذا وہ بزرگ زندہ ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں جا کے کہتے کہ حضرت آپ وہ کام کر کے چلے گئے کہ ہمیں تو پتہ ہے. جی اچھا بھائی, اوپر سے ویڈیو نہ بنائیں. تو ہم جو ہے نا ان سے یہ کہتے, بزرگ زندہ ہوتے ہم کہتے حضرت آپ نے جو کام کیا ہے یہ اگرچہ شرک نہیں ہے لیکن شرک کا ذریعہ ہے, تو کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. ہم ان کا مذاق نہ اڑاتے, مذاق اسے نہیں اڑاتے کہ کسی بھی شخص کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ دو چار باتوں سے نہیں کیا جاتا. اللہ بھی نہیں فیصلہ کرے گا, اللہ بھی اعمال کو تولے گا. ہمارے بعض اکابر ایسے ہیں ساری زندگی توحید کی دعوت میں گزری, دو چار کام ان سے ایسے ہوئے کہ وہ بے احتیاطی پر مبنی تھے. وہ زندہ ہوتے تو ہم کہتے حضرت یہ نہیں کرنے کا کام, لیکن ان دو بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہم ان کو مشرک, کافر, بدعتی, گمراہ کہنا شروع کر دیں. یہ آپ کا حوصلہ ہے کیونکہ آپ کے یہاں کافر ہوتے نہیں ہیں, روحانی باپ ہوتے نہیں ہیں. جن کے یہاں ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی باپ سے دستبردار نہیں ہو جاتے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بدعتی یہ کام کرے تو آپ اس کی تاویل نہیں کرتے, اور آپ کے بزرگ کریں تو تاویل کرتے ہو. بھائی ہمیں پتا ہے ہم جس بزرگ کے بارے میں تاویل کرنے وہ توحید پرست تھے, ساری زندگی توحید کی دعوت دی, اس سے یہ کام اگر احتیاط کے خلاف ہوگا اس کی تاویل کی جائے گی. اور جو بدعتی ہے وہ تو اپنی قول کی تاویل پہ خود ہی راضی نہیں ہے, وہ تو راضی نہیں ہے. آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی ہمیشہ کہتا ہے اللہ مشکل کشا, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. جیسے تبلیغ والے صبح شام حاجت الوہاب صاحب کی دعوت یہی تھی, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. کسی دن وہ بیٹھ کے کہنے لگے کہ فلاں مشکل کشا ہے, تو فوراً آپ ان پہ فتویٰ نہیں لگاؤ گے. آپ کہو گے یہ تو اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں, تو آپ حاجت الوہاب صاحب سے جا کے پوچھو گے حضرت ہمیشہ تو ہم نے آپ سے یہ سنا کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے, آج آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلا ہے کہ فلاں بھی مشکل کشا ہے. تو وہ کہیں گے بھائی مشکل کشا میں نے اس معنی میں نہیں کہا جس معنی میں عوام کہتی ہے. مشکل کشا کا مطلب وہ ڈی ایس پی صاحب ایسے ہیں کہ جب بھی علاقے کے مسائل کے لیے جاؤ تو وہ مشکل آپ کی حل کر دیتے ہیں فوراً. پولیس کو اور وہ ڈی سی ڈپٹی کمشنر ہیں اور وہ فوراً واٹر پمپ والوں کو فون کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے. اس معنی میں نے مشکل کشا کہا ہے, تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ حضرت آئندہ یہ لفظ استعمال کرنے میں آپ احتیاط کریں. پھر ہم پبلک ہمیں ہمارے پاس آئے گی جی آپ کے حاضر الباب صاحب نے مشکل کشا کہا, تو ہم کہیں گے بھائی ان کا یہ مطلب نہیں تھا. تو لوگ کہیں گے اچھا. پھر کسی بدعتی کا بیان آئے جو صبح و شام قبروں پہ لوگوں کو سردے کرواتا ہو اور کہتا ہو یا رسول اللہ مدد کہو, یا علی مدد کہو. ایک دن وہ کہہ دے علی مشکل کشائیں, تو ہم فوراً کیا لگا دیں گے فتویٰ. اب اگلا ہم سے کہہ رہے حاجی عبد الوہاب صاحب نے مشکل کشا کہہ دیا تھا تو بات کو گھما دیا یہ مطلب, اور وہ مشکل کشا کہہ رہے تو فوراً فتویٰ. تو ہم کہیں گے بھائی وہ مشکل کشا کا وہ مطلب بتا ہی نہیں رہا جو ہم اس کی تاویل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے یہ تاویل میں نہیں مانتا, میں سچی مچی میں مشکل کشا مانتا ہوں. سمجھ رہے ہو, میں مانتا ہوں کہ وہ مشکلات حل کرتے ہیں, اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں. تو ایسے آدمی کی کون تاویل کرے گا جو خود تاویل کرنے پر راضی نہ ہو. دیکھو ایک موٹا آدمی نے ایک دبلے سے آدمی کو دھکا دیا مذاق کی نیت سے, توہین کی نیت سے, گرا کے اس کو چوٹ لگ گئی. اب وہ دبلا کھڑا ہوا, اب وہ انتقام نہیں لیتا تو لوگ بے عزتی کریں گے, یار تیرے کو دھکا دے کے گرا دیا اور تو انتقام بھی نہیں لے رہا. انتقام لیتا ہے تو ایک اور دھکا آئے گا. تو اس دبلے نے ہوشیاری سے کام لیا, اس نے کہا کہ یہ آپ نے مذاق کیا یا سنجیدگی سے دھکا دیا. اس کا خیال تھا وہ کہے گا میں نے مذاق کیا ہے, تو میں کہہ دوں گا ہاں ہاں مذاق کیا, نکل جاؤں گا میں. تو اس نے اس دبلے نے موٹے سے پوچھا آپ نے مذاق کیا یا سنجیدگی سے دھکا دیا ہے. تو اس نے کہا میں نے سنجیدگی سے جان بوجھ کر تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے دھکا دے کے نیچے گرایا, کر لے کیا کرنا ہے. اس نے کہا اچھا ہو گیا سنجیدگی سے کیا, ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت کرتا نہیں ہوں. اور یہ کہہ کے نکل گیا. یہ میں کیوں لطیفہ سنا رہا ہوں کہ اس نے سنجیدگی سے گرایا اور یہ اس کی تاویل کر رہا ہے کہ اس نے مذاق کیا ہوگا. تو جس کی تاویل کر رہا ہے نا وہ اس تاویل پہ راضی نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے مذاق کیا ہی نہیں ہے. تو اب ہم تاویل کریں گے کہ مذاق کیا ہے. تو جو بدعتی لوگ ہیں وہ جب نبی کو مشکل کشا کہتے ہیں, نبی کو حاجت روا کہتے ہیں,
تو ہم ان کی تعویل اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خود راضی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم مشکل کشا کا مطلب لیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سچی مچی میں اختیارات دے رکھے ہیں. یہاں مشکل کشا کا وہ مطلب نہیں ہے جو حاجی عبد الوہاب صاحب مطلب بیان کر رہے تھے. جب وہ خود راضی نہیں ہے تو ہم کیوں اس کی تعویل کریں بیٹھ کے. تو یہ فرق ہے علماء میں, علماء دیوبند میں اور بدعتی لوگوں میں, کہ بدعتی تعویل پہ راضی نہیں ہے اور اگر وہ تعویل کر رہا ہے تو ہم قبول کریں گے, اب بھی تیار ہے. اگر کوئی بدعتی کہتا ہے نا علی مشکل کشائیں, تو ہم تبھی تو کہتے ہیں فوراً فتویٰ نہ لگاؤ مشرک ہونے کا, اس سے پوچھو اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ مشکل کشا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے رکھے تھے یا دے رکھے ہیں, بلکہ مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل آئی میدان جنگ میں, علی نے ایسی جنگیں لڑی کہ فتح ہو گئی, اس معنی میں مشکل کشا ہے, تو ہم اس بدعتی کو کافر نہیں کہیں گے, لیکن یہ کہیں گے کہ کائنڈلی آپ الفاظ استعمال کرنے میں احتیاط. ایسے موقع پہ مشکل کشا کہا نہیں جاتا, اس سے لوگوں کو وہم ہوتا ہے. ہم تو اس کی بھی تعویل کریں گے اور کر رہے ہیں, تبھی تو ہم بدعتیوں کو کافر نہیں کہتے, تعویلات ہی تو کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اکابر کچھ بولے تو تعویل کریں, دوسرا بولے تو تعویل نہ کریں. نہ نہ نہ, کر رہے ہیں تعویل تبھی ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. لوگ یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں, ہم پھر بھی کہتے ہیں اس سے مطلب پوچھو. تو اسی طرح میرے بھائی علماء دیوبند کسی قبر سے مدد طلب کرنے کے قائل نہیں ہیں, اور اگر کسی نے یہ کام کیا ہے, کتابوں میں کوئی واقعہ ملتا ہے, تو اس عالم سے پوچھا جائے گا آپ کا مطلب کیا تھا, جو مطلب بیان کرے اس کو قبول کیا جائے گا, اور اگر نہیں بیان کرتا تو اس پہ کافر ہونے کا فتویٰ لگایا جائے گا. تو اس میں ہم کسی کو نہیں چھوڑتے, توحید پہ تھوڑی ہم کسی کو بھی نہیں معاف کرتے, اور یہ ضرور کہیں گے کہ حضرت آپ نے بے احتیاطی کی ہے. تو اس لیے علماء دیوبند کے جو عقیدہ لکھا ہوا ہے, قبر سے فیض لکھا ہوا ہے, استمداد نہیں لکھا ہوا کہ مدد طلب کرنے کے قائل ہیں. فیض الگ چیز ہے, اور وہ فیض جس میں انہوں نے لکھ دیا کہ جس کے خواص قائل ہیں. خواص کس کے قائل ہیں؟ اس فیض کے جو اسباب کے تحت ہو. عوام میں چونکہ شرک بہت تھا ہندوستان میں, اس لیے انہوں نے وضاحت کر دی کہ وہ فیض نہیں ہے جس کے عوام قائل ہیں, عوام قبروں سے مدد طلب کرنے کے قائل ہیں. تو علماء دیوبند لکھ رہے ہیں کہ ابے وہ والا فیض نہیں ہے جو بدعتی لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد بھی انجینئر کہہ رہے کہ ان کے عقیدے شرکی ہیں, تم پاگل ہو پھر, تمہارے دماغ میں کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی ہے. یہ سوال اس کو سیدھا کرو. ایک بیان میں نے سنا جس میں کہتے ہیں کہ امام مالک نے ایک بار حج کیا اور پھر مدینے میں ساری عمر گزاری, اس لیے کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے بہتر ہے. کیا مدینہ واقعی میں مکہ سے بہتر ہے؟ دیکھو امام مالک کی اپنی ذاتی رائے تھی کہ مدینہ مکہ سے بہتر ہے, لیکن جمہور کا عقیدہ کیا ہے کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے, سوائے اس حصے کے جو قبر نبی کے, جو نبی کی جو قبر کا مقام ہے نا, اس کے علاوہ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر اطہر ہے اس کو تو مکہ پہ بھی فضیلت دیتے ہیں جمہور علماء, لیکن جو ایز اے شہر ایز اے بلد مکہ کو مدینہ پر فضیلت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ مدینہ میں ایک نماز کا 1000, مسجد نبی میں اور مسجد حرام میں 100,000 نمازوں کا ثواب. لیکن امام مالک کا موقف یہ تھا, تو ٹھیک ہے, یہ بھی کوئی اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے. اس سے بھی پتا چل گیا کہ ہر عقیدہ بنیادی نہیں ہوتا. مزہ جب آتا ہے جب میں انجینئر کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں کر رہا ہوں اور پھر کلپ چلا چلا کے تم نے خود یہ فرمایا ہے. ابھی دیکھنا اس کے پھر وہ مریدین شارٹ کلپ چلا کے ڈال دیں گے. ابھی ایک مرید نے پھر اس کی بدتمیزی کی ہے, پھر میرا آدھا کلپ چلایا ہے جس میں میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ شوہر یہاں پر اور بیوی امریکہ میں, 5-10 سال ہو گئے, بچہ پیدا ہوا تو حلالی ہوگا, ناجائز نہیں ہوگا. اور اگر ناجائز ہے تو شوہر کہے کہ میرا بچہ نہیں ہے, انجینئر کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ تیرا بچہ نہیں, اس کا بچہ نہیں ہے. کیونکہ انجینئر اگر یہ کہے گا تو پھر اس کا مطلب اس کی بیوی پہ آپ زنا کی تہمت لگا رہے ہو, اور زنا کی تہمت جب لگتی ہے تو 4 گواہ لانے پڑتے ہیں. ان تمام باتوں کا جواب انجینئر صاحب بھی پی گئے اور انجینئر کا اسٹوڈنٹ بھی پی گیا. ان کے پاس بس ایک ہی جواب ہے کہ آپ غیر مسلموں میں اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو. غیر مسلم کیا کہے گا, میاں بیوی اتنا دور بچہ کیسے ہو گیا؟ تو غیر مسلم آنے دو, اکثر غیر مسلم آپ سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں, ان کو میں سنبھال لوں گا. اب دلائل کا جواب دلائل کی دنیا میں دو. بخاری کی صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ زانی کا بچہ نہیں ہوگا, اس میں یہ تھوڑی ہے کہ اگر زانی کا ہے تو ہوگا, نہیں ہے تو نہیں. صاف حدیث میں کیس آیا ہے کہ زنا سے بچہ پیدا ہوا, نبی نے فرمایا نہیں, پھر بھی کس کا ہوگا؟ باپ کا ہوگا. ہاں باپ کو اجازت ہے نفی کرے کہ میرا نہیں ہے. جب باپ نفی کرے گا تو اسلام کہتا ہے اتنے آرام سے نفی نہیں ہوگی. اس کا مطلب تم بیوی کو کیا کہہ رہے ہو؟ زانیہ کہہ رہے ہو. زانیہ کا مطلب 4 گواہ نہیں ہے تو لعان کرو, عدالت میں جا کے قسمیں اٹھاؤ. اس پورے پروسیس سے گزرے بغیر آپ اپنے بچے کی نفی
نہیں کر سکتے. چاہے 100% یقین ہو کہ کسی اور کا بچہ ہے, یہ اسلام کا آرڈر ہے, اس میں عقل نہیں چلتی. ہاں اب اسلام نے ایسے illogical کام جو بظاہر illogical ہے اس کا آرڈر دیا کیوں, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب سنو کہ انجینئر کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ڈھیڑ ہم نے دنیا میں دیکھے نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جیسے اب غیر مسلم آ گیا کہ یار 20 سال سے ملے نہیں ہے اور آپ اس بچے کو اس کے شوہر کے کھاتے میں ڈال رہے ہو, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہم غیر مسلم کو جواب دیں گے کہ دیکھو اسلام جب قانون بناتا ہے تو ساری انسانیت کو سامنے رکھ کے بناتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ بچوں کے باپ ہوں, انگریزوں کو تو باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو بچے کے لیے اس کو باپ ماننے میں فائدہ کس کا ہے؟ بچے کا ہے. اس لیے کوئی دور دور کا بھی امکان نہیں ہے, لیکن چونکہ بچے کا فائدہ اس میں ہے کہ اس کو باپ مان لیا جائے تو اسلام اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے تو اس کا باپ ہے. ہاں اب اس پہ ظلم تھا کہ ایک دوسرے کا بچہ آپ نے اس کے کھاتے میں ڈال دیا تو اسلام کہتا ہے تو بول لے میرا نہیں ہے, ہم زبردستی تھوڑی کر رہے ہیں یہ کام. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس بچے کی نفی انجینئر نہیں کر سکتا, یہ کر سکتا ہے جو بیوی کا شوہر ہے, یہ کہے گا میرا نہیں ہے. جب یہ چپ بیٹھا ہے نا تو اس کا مطلب اسلام اس بچے کو ایک باپ دینا چاہتا ہے, چاہے حقیقت میں نہ بھی ہو, ڈی این اے سے پتہ بھی چل جائے یہ اس کا نہیں ہے, پھر بھی بھائی مان لینے میں بچے کا فائدہ ہے. تو بچے کے فائدے کے پیش نظر اسلام نے اس ان لاجیکل بات کو لاجیکل قرار دے دیا ہے. کچھ چیزیں ان لاجیکل ہوتی ہیں, اسلام کہتا ہے اس کا فائدہ بہت ہے اس لیے لاجیکل ہی ہے وہ. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں, دیکھو کوئی بچہ کچرے پہ پڑا ہوا ملے نا, اب دو آدمیوں میں پھٹا ہو گیا, ایک کہہ رہا ہے میں اس کو پالوں گا, دوسرا کہہ رہا ہے میں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کوئی ولد الزنا بچے ہوتے ہیں, عورت کچرے میں پھینک کے چلی جاتی ہے. اب دو آدمی آ گئے, ایک کہہ رہا ہے مجھے دو, دوسرا کہہ رہا ہے مجھے دو, تو گورنمنٹ دونوں میں سے ایک کو دے گی. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے نا میں اس کا باپ ہوں تو آنکھیں بند کر کے اس کو دے دیا جائے گا. اس تحقیق میں نہیں جانا جائے گا کہ یہ باپ کیسے ہو گیا, حالانکہ عقل کے خلاف ہے, تو باپ ہے تو کچرے میں بچہ کیا کر رہا ہے. اس لیے مان لیا جائے گا اس کا دعویٰ کہ بھائی اس میں بچے کا فائدہ ہے, حالانکہ وہاں بھی یقین ہے کہ اس کا باپ ہوتا تو پھڈا کیوں کر رہا ہوتا, ایک گھنٹے کے بعد تو نے دعویٰ کیا میں اس کا کیا ہوں باپ ہوں, ہم کہتے ہیں مان لو بس تیرا بیٹا ہی. یہ کہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے نہیں ہے, لیکن جب یہ منہ سے بول رہا ہے میں اس کا باپ ہوں تو بغیر دلیل کے اس کو اس کا باپ مانا جائے گا, کیونکہ اسلام میں بچے کے لیے باپ لیس ہونا بہت بڑا عیب ہے. تو بچے کے فائدے کے لیے کچھ illogical کام اسلام میں کیا بن جاتے ہیں؟ لاجیکل, لاجک کے بن. اس کی مثال ایسے جھوٹ بولنا کتنا برا عمل ہے, تو اچھا کام ہے, لیکن حدیث میں آتا ہے میاں بیوی کے درمیان سلو کرانے کے لیے یا دو مسلمان بھائیوں کے درمیان سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولنا صرف جائز نہیں, حدیث کا مفہوم کیا ہے مترشح یہی ہوتا ہے, ثواب ہے. لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس, وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو اس لیے جھوٹ بولے تاکہ دو لوگوں کے درمیان سلو کرا دے. اب جھوٹ تو غلط کام ہے, لیکن بھائی اس غلط کام کے نتیجہ بڑا خاندانی نکل رہا ہے, یہ اس سچ سے اچھا ہے جو لوگوں کو لڑوانے میں. اب کتنے لوگ جا کے بیوی کو سچ بولے تمہارے میاں کے نا فلانی انٹی سے تعلقات ہیں, تو اس سچ سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ میاں بیوی کو لڑوا رہے ہیں, ابے تو تعلقات ہیں تو چھپا لیتا, الگ سے جا کے میاں کو سمجھاتا انسان کا بچہ بن جا ورنہ بھابھی کو شکایت لگاؤں گا تیری, جا کے ڈائریکٹ اس کو بتا رہے جا کے, یا بیوی کا کچھ الٹا سیدھا مسئلہ ڈائریکٹ شوہر کو جا کے, بھائی پہلے اس کو سمجھاؤ. بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں فساد کا ذریعہ بنتے ہیں, بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں, اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے سری جھوٹ بولا جائے گا یا گھما پھرا کے جھوٹ بولا جائے گا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن گول بات ہی کی جائے گی, پراپر سچ نہیں بولا جائے گا ایسے موقع پہ. تو اسی طرح شریعت نے بولا کہ بھائی کچرے میں بچہ ملا ہے, یہ فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے اور یہ قرآن و سنت ہی سے مستمد کیا ہے. یہ میرے بات کمپلیٹ ہو جائے نا, ورنہ یہ انجینئر کے اسٹوڈنٹ آدھا چلاتے ہیں, یہ بہت نالائک لوگ ہیں, پورا چلاتے نہیں ہیں یہ لوگ. تو اب شریعت میں یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی کہہ رہا ہے نا میرا بچہ تو اس کو دے دیا جائے گا, کہ وجہ اس کی کیا ہے؟ یار اس کا باپ مان لو. سوال پیدا ہوتا ہے اس میں اوریجنل باپ کا تو مسئلہ ہوگا, تو بھائی ہم کہتے ہیں اوریجنل آئے نا, کوئی اور دعویٰ کرے کہ میرا ہے پھر ہم اس سے دلیل, دونوں سے دلیل مانگیں گے, پھر ڈی این اے بھی ہوگا بہت کچھ ہوگا. جب تک اوریجنل باپ خاموش ہے تو بچے کو باپ لیس ہونے سے بچانے کے لیے کس کے کھاتے میں ڈال دیں گے؟ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے ہم, سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اسلام نے یہ حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, الولد للفراش وللعاهر الحجر, ف فرمایا جو زنا کرنے والا ہے اس کو بچہ نہیں ملے گا، بچہ اسی کو ملے گا جس کی بیوی کے پیٹ سے جنم دیا گیا ہے، اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا اگرچہ زنا سے ہو. ہاں وہ کہہ دے میرا نہیں ہے، پھر ہم کہیں گے بھائی، کیونکہ وہ کہے گا کہ اس آپ بچے کا تو فائدہ دیکھ رہے ہو کہ اس کو باپ دے رہے ہو، میرا فائدہ نہیں دیکھ رہا، میرا ہے نہیں میں مان لوں، تو ہم کہیں گے آپ بول دو نہیں ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا، آپ کو کس نے کہا ہے؟ وہ بول نہیں رہا، جہلم سے آواز آ رہی ہے، جہلم کہہ رہا ہے کہ اس کا نہیں ہے، ڈی این اے سے پتا، ڈی این اے سے بھی نہیں، ڈی این اے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی ایسے موقع پہ، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ڈی این اے کا نتیجہ کیا نکلے گا، آپ شک میں ڈال رہے ہو اس کو، اسلام کہہ رہے ڈی این اے وین اے چھوڑو، بس اس کو کس کے کھاتے میں ڈالو؟ باپ کے کھاتے میں. تو ولد الزنا ہونا ایک بہت بڑا عیب ہے بچے کے لیے، تو ولد الزنا ہونے کے تانے سے بچانے کے لیے تو کوئی بھی دعویٰ کر دے گا تو ہم اس کے دعوے کو قبول کر لیں گے، تاکہ اس کو باپ کی نعمت ملے، چاہے زندہ باپ ہو مرا ہوا باپ ہو، گمشدہ باپ ہو، ہے تو نا باپ. اور اگر ہم اس کے دعوے کو قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب صاف آپ اس کو ولد الزنا کہہ رہے ہو، تو ولد الزنا زانی باپ نہیں ہو سکتا، کسی قیمت پہ اسلام اس کو باپ نہیں مانتا، تو اس کا مطلب بچہ باپ لیس ہے، یعنی ولد الزنا ہے. ولد الزنا ہونا انگریز کے نزدیک عیب نہیں ہے، ہمارے نزدیک بہت بڑا عیب ہے. تو یہ ساری تقریریں انجینئر کے سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی، اس کا جواب دینا تو دور کی بات ہے، تو اس لیے پڑا بڑا ہے نہیں، میں پھینکتا رہتا بیٹھ کے. اور جب حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے، یہ تو اتنی لمبی تقریر کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی، جب بخاری کی حدیث موجود ہے کہ زانی کو کچھ نہیں ملے گا، بچہ اس کا ہوگا جس کی بیوی نے جنم دیا، اتنی واضح حدیث آ گئی تو اب رہ کیا گیا. اور انگریز آئے گا نا، لوگ کہہ رہے ہیں غیر مسلم مذاق اڑائیں گے، جب میں یہ پوری توجیہ بیان کروں گا نا کہ اسلام بچے کی حفاظت کے لیے، بچے کو تاکہ باپ ملے، ولد الزنا نہ کہلائے، اس لیے اسلام نے ان لاجیکل کام کو بھی کیا قرار دے دیا، لاجیکل، تو انگریز یہ سن کے ایمان لے آئے گا، وہ کہے گا اسلام کو شاباش ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، کہ بچوں کی کیسی حفاظت کرتا ہے. ہماری قوم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
میں پتہ نہیں کہاں سے آواز آئی ہے. ارشاد.
میں کب سے بول رہا تھا.
ارشاد.
اچھا وہ ایک اینکر ڈاکٹر اسرار احمد کا انٹرویو لے رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اما ہوا کا اور بابا آدم کا قرآن پاک میں، اما ہوا کا ذکر نہیں ہے اور بابا آدم کو پیغمبر نہیں مانتا، اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، وہ اس کی وضاحت کر دیں ذرا.
وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے کلپ گھوم رہے ہیں جس میں وہ ڈارون کے نظریے کی کچھ تائید کر رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ ان کی پرانی رائے تھی، اس سے انہوں نے شاید رجوع کیا ہے. علامہ اقبال بھی اس کے شروع میں قائل تھے کہ ڈارون کے نظریے کی، اور وہ کہتے تھے یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، یعنی اللہ نے آدم سے انسانوں کو بنایا تو آدم کو ہو سکتا ہے اسی پروسیس سے گزر کے بنایا ہو. اب یہ جو آتا ہے کہ اللہ نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا، کہہ رہے ہیں اصل میں مٹی تھی جو ہوتے ہوتے کروڑوں خربوں سال میں بندر سے انسان بنا دیا ہو، تو یہ بعض لوگوں کی رائے رہی ہے، لیکن یہ عقل سے بھی بعید ہے اور قرآن سے بھی بہت بعید ہے. تو اگر ڈاکٹر اسرار صاحب آخر تک اس رائے پہ قائم تھے تو ہم کہیں گے غلط تھی رائے ان کی، اور اگر رجوع کر لیا تھا تو رجوع کر لیا تھا، اب اس کو کرنا کیا ہے ہم نے لے کے. اب اینکر تو کرتا ہے نا، اینکر کا تو کام ہے، بہت کیا کریں. اچھا میرے بھائی، ہماری قوم میں بدھ کے دن اگست کے مہینے میں سفید چاول بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک بار نبی بیمار ہوئے اور بیوی انہیں چاول بنایا اور آپ کو صحت ملی، نبی کے دور میں چاول تھے ہی نہیں. ہوں گے ادھر ادھر دوسرے ملکوں میں ہوں گے، صحابہ سے چاول کھانا کہیں ثابت ہی نہیں ہے، یہ چاول تو بات کی یا دوسری قوموں کی خوراک ہے. نبی نے جو خوراکیں کھائی ہیں، گوشت اونٹ کا زیادہ اور بکرے کا، گائے کا بھی ہوتا تھا لیکن کھایا ہوگا واللہ عالم، لیکن جو زیادہ آپ نے کھایا ہے وہ اونٹ کا گوشت اور بکرے کا، دمبے کا، بکرے کا، اونٹ کا، اور گوشت خور نبی تھے ہمارے. اور دوسری چیز جو آپ نے کھائی ہے، اناج میں جو، جس میں شوگر لیول سب سے کم ہوتا ہے، ہماری نبی کی زندگی شوگر فری تھی، اور ہم کھاتے ہیں گندم جس میں شوگر لیول سب سے زیادہ، تو ہمارے نبی نے زیادہ زندگی میں کیا کھائی ہے؟ جو کھائی ہے، سمجھتے ہو. اور تیسری چیز کھجوریں کھائی ہیں بہت زیادہ، بہت زیادہ کا مطلب زیادہ تر خوراک کھجوریں. اور چوتھی دودھ میں اونٹنی کا دودھ اور بکری کا دودھ، اور وہ بھی تازہ تازہ، گرم کر کے نہیں، بوائل کر کے نہیں، دودھ دھویا اور پیا، اور وہ دودھ کھانے کی جگہ استعمال کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا اس زمانے کے میں دو پراٹھے کھا کے پھر آپ ایک گلاس دودھ پی رہے ہیں، یعنی بھوک لگی ہے نا شدید اور پیاس لگ رہی ہے تو آپ نے دودھ پی لیا تاکہ پیاس بھی بجھ جائے اور پیٹ بھی بھر جائے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کھانا ایسا نہیں ہے جو پانی کا بھی قائم مقام ہو. دودھ ایک ایسا کھانا ہے، بخاری کی حدیث یا مسلم کی حدیث ہے، کہ جو پینے کے بھی قائم مقام اور کھانے کے بھی. اور دودھ فائدہ جب ہی پہنچاتا ہے جب شدید بھوک میں دودھ ہی پیو, پھر دیکھو کیسا ٹھا کر کے لگے گا باڈی کو. آج دودھ پینے میں فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں, کیونکہ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد میدے کے کھانچے بھر چکے ہوتے ہیں, دودھ پیتے ہیں وہ بےچارا کافی اسپیس تلاش کرتا ہے, میموری کارڈ اس کو فل نظر آتا ہے, تو پھر بھی جا کے جگہ بنا کے اس کے بعد پھر دھماکے شروع ہوتے ہیں, اندر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھینس کا دودھ پی کے آیا ہوا ہے, ماحول خراب ہوتا ہے انوائرمنٹ کے لیے. اب زیادہ میں نہیں مسئلہ ہے, حق مہر کی رقم کا کیا کرنا چاہیے, بیوی کو دے دینا چاہیے, اس کا وہ کیا کرے, وہ بیوی کی مرضی ہے. تو بیوی کے پوچھنے کا سوال ہے, آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عورت پوچھے مجھے اتنے پیسے ملے میں کیا کروں اس کا. اچھا بیوی کا سوال ہے بھائی, ان کو ملے پیسے ملے ہیں, جب پیسے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اگر زیادہ بڑی رقم ہے تو خواتین کو چاہیے کہ وہ پراپرٹی لے لیں, لیکن پراپرٹی لینے میں یہ بڑے مسائل ہیں یار, شوہر کو پکڑا دیں گی وہ برباد کر دے گا. شوہر کو تو کبھی نہ دیں, اپنے ابا کو بھی نہ دیں, اپنے بھائی کو بھی نہ دیں. عورت کا پیسہ اس کے باپ بھائی اور میاں برباد کرتے ہیں, زیادہ تر یہی ہوتا ہے, ان سے بچائیں, اکثر یہی ہوتا ہے اس کا حل. عورت کا بزنس بیچاری برباد کر دے گی, ایک مہینے میں شادی, تو اس کو دے دیں, اس کو بولو گولڈ لے کے رکھ لو اپنے پاس, سونا لے کے رکھو بس کافی ہے, آڑے وقت میں کام آ جائے گا.
میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم جیسے کوئی یہ سانگ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں
سوئم
سانگ سانگ یہ
سانگ
وغیرہ, تو اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ خفیہ طور پہ ہوتے ہیں, تو سننے والا کے ایمان وغیرہ خطرے میں ہوتے ہیں؟
دیکھو سانگ میں گانے میں جو کفری الفاظ ہیں نا, اس میں ہمارے ہاں لوگ وہمی بہت ہیں. شاعری میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے, شاعری کا وہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ایز اٹ از اس کا ترجمہ کر لو, اس میں تاویل کرنی چاہیے. شاعری میں ناز بھی ہوتا ہے, شکایتیں بھی ہوتی ہیں. علامہ اقبال نے شکوا لکھا تھا نا, اللہ سے شکایتیں کی تھی کہ اللہ مسلمانوں کا تو نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں, اور وہ غیر مسلموں کو تو نے اتنا نوازا ہے. تو اب جو صحیح علماء تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ یار یہ ایک ناز ہے, جو تھوڑے کچے ذہن کے تھے انہوں نے فوراً علامہ اقبال پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ ابے یہ تو اللہ کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں, معاذ اللہ. بھائی وہ شاعری تھی, پھر وہ علامہ اقبال نے جواب شکوا لکھا, اللہ کی طرف سے جواب دیا کہ تم کدھر پڑھتے ہو نماز, باتیں کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. تو شاعری اور گانے بھی شاعری ہوتی ہے, تو شاعری کے الفاظ کو ایک دم ایز اٹ از نہیں لیا کریں, اس کی حتی الامکان تاویل کیا کریں. کوئی سرے سے تاویل بنتی ہی نہ ہو پھر اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. تو ایک دم سے نا یہ جذباتی گانا ویسے غلط چیز ہے, اس کو ویسے آپ حوصلہ شکنی کریں. ایک دم کافروں والا کفر کا فتویٰ لگا دینا شاعری میں کفر ہے, تو وہ اس میں دیکھنا چاہیے اس کو کہ کوئی اس کی تاویل بنتی ہو تو وہ کفر نہیں ہوتا. شاعری کی دنیا بہت وسیع ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو, بہت وسیع دنیا ہوتی ہے شاعری کی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مفتی صاحب یہ جو انہوں نے فتویٰ لگایا تھا بریلویوں کے مولانا نے, مولانا احمد بریلوی نے, کہ یہ حرمین شریفین سے فتویٰ لیں کہ ہمارے علماء دیوبند یہ کافر ہیں حرمین شریفین سے, اس میں آپ کی کیا رائے؟
دیکھو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے علماء حرمین کو خط لکھا تھا علماء دیوبند کے عقیدوں کو غلط اس میں ثابت کرنے کے لیے, تو پھر علماء دیوبند نے المحنت علی المفند لکھی, حرمین کے علماء کے پاس بھیجی, تو اس پہ ان سب علماء نے کہا کہ ٹھیک ہیں یہ عقیدے, یہ بھی ہمارے برحق ہونے کی ایک دلیل ہے کہ اگر یہ علماء دیوبند کے ذاتی عقیدے ہوتے تو اس وقت کے سارے حرمین کے علماء اس کی تائید تھوڑی کرتے. انجینئر علی مرزا نے یہ بھی کہا کہ اس وقت کے علماء بدعتی تھے, بس تم ہی ایک دنیا میں ٹھیک ہو, جو چیز تمہارے خلاف جائے گی وہ سارے کیا تھے, بدعتی تھے. میں نے بتایا کویت کے پوری جو مجمع جو کویت کا ہے وہ, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, پوری علماء کی کمیٹی ہے کویت کا, اس لیے نام لے رہا ہوں کہ وہ تو میں نے سرچنگ میں آ گیا نا, ورنہ تو جامع اظہر میں آپ جائیں گے وہاں بھی آپ کو یہ ملے گا, تو کہیں بھی جائیں گے دنیا میں. یہ تو انجینئر نے بیٹھ کے, اور اگر کوئی عقیدہ نہیں بھی رکھتا جیسے سعودی عرب کے بعض سلفی ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہے, اس کو تو انجینئر نے ایشو بنایا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, ہماری نظر میں بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے. تو باقی احمد خان بریلوی صاحب نے یہ لکھا تھا, تو پھر المحنت المفند انہوں نے جواب لکھیا اور اس کی علماء حرمین نے تائید کی تھی. تو انجینئر علی مرزا پتہ ہے کیا ڈرامے کرتا ہے کہ ایک نے ان کے خلاف لکھا, انہوں نے ان کے خلاف لکھا, دونوں مولوی لڑ رہے ہیں آپس میں, تو تم بھی تو لڑ ہی رہے ہو, تم دونوں سے لڑ رہے ہو, تم نے لڑائی ختم تھوڑی کی ہے. یا تو آپ چپ رہتے جیسے ہم, یہ واقعہ ہوا تو اب چپ ہے نا ہم, اب یہ تھوڑی ہم ہر تھوڑے دن میں اس واقعے کو اچھالیں گے کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ کیا, بھائی جو کرنا تھا اس کا جواب ہو گیا, یہ قصہ کیا ہو گیا, ختم. اب وہ لڑائی کیا ہو گئی, ختم. اب اس کو جو اٹھا رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اب انجینئر نے کیا کیا, دوبارہ سے اس لڑائی کو اٹھایا, یہ یوں بولتے ہیں وہ اس کے خلاف یوں بولتے ہیں. یا تو آپ لڑائی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے, ٹاپک ختم کر دو. اور اگر آپ نے ٹاپک ختم نہیں کرنا تو پھر یہ نہ بولو دونوں لڑ رہے ہیں لہذا دونوں غلط ہیں. پھر آپ تحقیق کر کے بتاؤ کہ ان میں صحیح کون تھا اور غلط کون تھا. پھر آپ بتاؤ کہ جنہوں نے شکایت لگائی تھی انہوں نے غلط شکایت لگائی ہے. علماء حرمین کی پھر تائید آ گئی علماء دیوبند کے لیے کہ نہیں, آپ علماء دیوبند کے علماء حرمین سے اتنے اچھے تعلقات تھے کہ جو مولانا مکی صاحب ہیں نا اب تک جو درس دے رہے ہیں, آپ دیکھو جا کے عربی کے علاوہ کوئی عالم حرم میں ایسا نہیں ہے جس کو درس دینے کی اجازت ہو عربوں کے علاوہ, سوائے اردو میں ایک مولانا مکی صاحب کے. اور بادشاہ نے ان کو لیٹر لکھ کے دیا تھا کہ ان کے دادا کو کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا, اس کے بعد ان کا بیٹا, جب تک آپ کی نسل چلتی رہے گی کوئی حرم سے آپ کو ہٹائے گا نہیں. لیکن اب بدقسمتی کہہ لو کہ مولانا مکی صاحب کا کوئی بیٹا ہے نہیں. تو یہ تو علماء سے تعلقات کی بیس پہ ان کو یہاں پروٹوکول ملا تھا. تو ہمارے بہت سارے یہ اس وقت سعودیہ سے ہمارے تعلقات تھے اکابر کے, جب سعودی عرب میں قحط تھا, بھوک تھی. جب دولت آ گئی, ریل پہ لا گئی, مدینہ یونیورسٹی بنی, تو بادشاہ نے ہمارے علماء دیوبند سے رابطہ کیا کہ مدینہ یونیورسٹی میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ اس کو سنبھالو. ہمارے علماء نے کہا نہیں, اللہ نے آپ کو وسائل دیے, ہم اب ادھر ہی ہندوستان پاکستان میں مدارس کی حفاظت کریں گے, یہ آپ ہی چلاؤ اس کو. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا, جب علماء دیوبند کا انفلوئنس ختم ہوا تو پھر دوسرے لوگوں کا انفلوئنس اس میں بڑھ گیا. تو پھر انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ عرب جو ہیں علماء دیوبند کے خلاف ہیں, اور ان کے علماء دیوبند کے خلاف کتاب بھی چھپی تھی دیوبندیہ کے نام سے, اس میں بھی بڑی غلط بیانی کی گئی. جب وہ کتاب چھپی ہے اس میں سعودیہ کے علماء کے دستخط تھے کہ علماء دیوبند کے عقائد غلط ہیں. پھر یہاں جامعہ فاروقیہ کے ایک عالم نے اس کا جواب لکھا, جب وہ جواب سعودی عرب گیا ہے تو اب وہ دیوبندیہ چھپنا بند ہو گئی ہے, اب وہ بین ہو گئی سعودی عرب میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پروپیگنڈا پہلے بھی ہوا تھا, اور عرب علماء کے سامنے بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ جو تبلیغی جماعت میں نکلنے کو ناجائز قرار دیا تھا, شیخ صالح المنجد تھے غالباً, بہت بڑے سعودی عرب کے عالم ہیں, انہوں نے فتویٰ دیا کہ سعودی عرب تبلیغی جماعت میں نکلنا حرام ہے. میں نے ان کا فتویٰ پڑھا, اس میں انہوں نے وجہ لکھی کہ یہ لوگ قبر پرست ہیں. مجھے خیال ہوا کہ میں جانتا ہوں چونکہ وہ عالم نیک ہیں, مجھے پتا تھا یہ بدنیت نہیں ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ کتنا غلط پروپیگنڈا کیا ان کے سامنے. تبلیغی جماعت کا قبر پرستی سے کیا تعلق ہے یار؟ مجھے خیال تھا کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں, میں کہوں حضرت آپ کبھی تبلیغ میں سروزہ لگا کے دیکھیں, جتنا تبلیغ والے قبر پرستی کے خلاف ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کو پروپیگنڈا تو چل جاتا ہے نا, اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ انہوں نے فتویٰ دے دیے قبر پرست ہیں. کچھ اور الزام لگا دیتے یار, قبر پرستی کا تو کسی طرح بنتا ہی نہیں ہے. تو سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بن باز سے بہت اچھے تعلقات تھے. جب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے نا داڑھی پر, تو شیخ بن باز نے اس کتاب کو چھپوا کے پورے سعودی عرب میں پھیلایا. بذل المجہود جو شیخ الحدیث کی شرح ہے ابو داؤد کی, آج بھی سعودی عرب کی کتب خانوں میں آپ کو ملے گی. تو علماء سعودیہ کے جو ہے وہ ویسے بھی ہمبلی ہیں, وہ کوئی غیر مغلط تھوڑی ہیں, یہ اہل حدیث تھوڑی ہیں, وہ تو ہمبلی ہیں ویسے بھی. تو لیکن ہم اہل حدیث کو بھی گمراہ نہیں سمجھتے, اس کی میں کئی بات ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ اہل حدیث کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ علماء دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا بہت ہوا ہے, کیونکہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نا قادیانیت کے خلاف کام ہم نے کیا, یہاں پہ پرویزی فرقے کے خلاف کام ہم نے کیا, دفاع صحابہ میں ہم نے کام کیا, سارے میدانوں میں کام آپ کو سب سے زیادہ, میں دوسروں کی نفی نہیں کر رہا لیکن ہر میدان میں آپ کو صف اول میں کون ملے گا؟ پوری دنیا میں چلے جاؤ یار, مدارس کا جال بچھا ہوا ہے, سب کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں علماء دیوبند. تو فرنٹ لائن پر آپ کو بہت جگہوں پہ نظر آئیں گے, دوسرے بھی کام کر رہے ہیں, ان کی نفی نہیں کر رہا میں, لیکن پروپیگنڈا ہمارے خلاف بہت ہوا. ایک سعودی مجھ سے ملے, عالم تھے, سعودی عالم تھے, انہوں نے کہنے لگے آپ لوگ کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں, آپ دیوبندی ہو. میں نے کہا کیا خلاف ہیں؟ تو میں نے کہا پوچھو کیا خلاف ہیں, کوئی ایک تو بتاؤ نا. تو مجھ سے عقیدے پوچھتے کہ میں جواب دیتا, یہ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے بالکل. تو کہنے پھر کون سے والے علماء کے عقیدے خلاف؟ میں نے کہا کسی کے بھی, سب کے یہی ہیں, سب کے یہی ہیں. تو کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے بھائی, مشاہدے کی دنیا اور ہوتی ہے. تو کافی ہو گیا میرا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ یہ اسٹیٹ لائف جو کمپنی ہے نا, انشورنس کمپنی, اس نے نکالا ایک تکافل, اور وہ اپنا کلپ دکھا دیں کہ مفتی رقی عثمانی صاحب نے اس کی تائید کری.
تکافل میں بتا دیتا ہوں, سوری آپ کا سوال میں ادھورا چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے سوال کا پتہ ہے اور جلدی بھی ہے, بھوک بہت سخت لگ رہی ہے. رفیع بھائی نے پائے بھیجے ہوئے ہیں تو وہ ڈوبنے کا دل کر رہا ہے اس پائے میں تیرنے کا. تو وہ یہ ہے کہ تکافل حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جائز سمجھتے ہیں, دار العلوم کے تمام علماء جائز سمجھتے ہیں, جامع الرشید میں کچھ جائز کہتے ہیں, لیکن مجھے ذاتی طور پر اس پر اطمینان نہیں ہے. جامع الرشید میں مفتی حسین خلیل خیل صاحب جو مجھ سے بھی سینئر مفتی ہیں ان کو بھی اطمینان نہیں ہے. جامع الرشید کے سب سے سینئر مفتی ہیں مفتی محمد صاحب, انہوں نے بھی ابھی تک اس کے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. تو اشکالات ہیں ہمیں کچھ اس پہ. تو اس لیے اب ایک عامی آدمی کیا کرے, عامی کے پاس ایسے موقع پہ جب علماء کا اختلاف ہوتا ہے دو راستے ہوتے ہیں, ایک احتیاط والا راستہ کہ بھائی چھوڑ دو جس چیز میں شک ہے, اور ایک گنجائش والا راستہ. گنجائش یہ کہ مفتی تقی صاحب اس فیلڈ کے بہت بڑے ماہر ہیں تو میں ان کے فتوے پر عمل کر رہا ہوں. عامی آدمی کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. تو گنجائش ایک عامی شخص کے لیے کہ بھائی مفتی تقی صاحب اس فیلڈ کے ماہر ہیں, پرہیزگار بھی ہیں, عالم ہیں, تو ان کا فتویٰ ہے, میں اس فتوے پر عمل کر رہا ہوں. عامی آدمی اور احتیاط پر عمل کرنا ہے تو بھائی مفتی محمد صاحب کے فتوے پر عمل کر رہا ہوں, وہ ابھی تک اس کو جائز انہوں نے قرار نہیں دیا, اور ہمیں بھی ذاتی طور پر کچھ اشکالات ہیں. لیکن یہ عام انشورنس سے بہرحال بہتر ہے, وہ تو خالصتاً حرام ہے نا جو عام انشورنس ہے. ہو گیا, آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ ہم نے سنا ہے کہ موبائل میں قرآن پڑھنا اور بیان سننے, اس میں کوئی ثواب نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. موبائل میں قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے لیکن قرآن سامنے رکھ کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے
بھائی, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال پوچھنے کے لیے آیا تھا.
یار خواتین بھی سوال پوچھنا چاہیں نا تو اب تو وقت پورا ہو گیا, اگلے ہفتے سے وہ بچوں کے ہاتھ پرچی بھجوا دیا کریں جو سوال پوچھنا ہے. خواتین کو تو بالکل ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے کئی ہفتوں سے, ان کو تو ایسا لگ رہا ہے جیسے گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, تو میں تو یاد ہی نہیں رہتا. تو جس کو خاتون اگر پوچھنا چاہے نا سوال تو پرچی پہ لکھ کے لے آیا کریں, کسی بچے کے ہاتھ بھیج دیا کریں. جی
صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ ہم نے نا محنت شروع کی ایک نا سوشل میڈیا کے اوپر, جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر ناچنا گانا عام ہوا ہوا ہے, گانا بجانا عام ہوا ہوا ہے, اس طریقے سے نا ہم نے یہ محنت شروع کی ہے کہ لوگوں کے پاس جانا, ہوٹلوں کے اوپر, کلب کے اندر, اسنوکر وغیرہ پر, پٹیوں میں, ان جگہوں پر جا کر صرف ایک بولو کو بولنا کہ ہماری کامیابی نماز میں, ہماری کامیابی اللہ کے حکم میں, ہماری کامیابی نبی کے طریقوں میں, ہماری کامیابی ان چیزوں کے اندر ہے. اس کے علاوہ
دیکھو, خود سے یہ کام نہ کریں, کسی نیٹورک کا حصہ بنے, یہ کام تبلیغ میں جڑ کے کریں. جب انڈیویجولی اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں نا تو اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہوتے ہیں. خام ہمیں کسی دن پٹ پٹا بھی سکتے ہیں آپ, اور دعوت کو پھینکنے والی بات بھی ہوتی ہے. تو آپ اسنوکر کلب میں یا مختلف جگہوں پہ جائیں لیکن تبلیغ والوں کے تحت جائیں, جماعت کے تحت جائیں. کسی نیٹورک کے تحت جب کام ہوتا ہے اجتماعی, اس کے پھر سائڈ افیکٹ کم ہو جاتے ہیں, فائدے اس کے زیادہ. انڈیویجولی آپ خود سے جا کے کریں گے, اس کے سائڈ افیکٹ کا خطرہ زیادہ ہے.
تو یہ کام کرنا چاہیے
میرا, اس طرح نہ کریں, کریں لیکن تبلیغ میں جڑ کے کریں.
نہیں, تبلیغ میں الحمدللہ میں نے وقت
بس اسی سروسے کی تشکیل کرا کے کریں.
اصل میں اس کے اندر یہ مقصد نہیں ہے نا, لوگ نماز کے اوپر آئیں گے تو باقی احکام کے اوپر بھی
نہیں, پہلے وقت لگائیں گے تو نماز پہ بھی آئیں گے. ایک نیٹورک چل رہا ہے نا تو ڈیڑھ انچ کی الگ مسجد نہ بنائے نا, اس نیٹورک کے ابھی آپ کو یہ فائدہ لگ رہا ہے, بعد میں اس کا نقصان ہوگا, نقصان ہوگا. تو یہ پراپر وے میں کام کریں, اپنے طور پہ نہیں کریں, اپن طریقے سے نہیں کریں, جس کو پشتوں میں کہتے ہیں. چلو بھائی, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.